بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف هي أبصار؟ كيف هي أهل القرآن؟ أبصاركو بہت بہت عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کی عید کیسی رہی؟ خیر و عافیت کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، جہاں جہاں آپ رہیں حفظ و امان میں رہیں، خوشیوں کے ساتھ رہیں جی، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانی کریں، آپ لوگوں کے لیے بھی اور سب تمام لوگوں کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ جی. الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر کثیرا. ہم دیکھیں آج کس کی وجہ سے جمع ہوئے، اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے. ہم ایسا لگتا ہے نا کہ ایک فیملی کی طرح ہے یا نہیں، بتائیے. لیکچر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اللہ تعالیٰ توفیق سے عمل کرنے والا، الحمدللہ. دیکھیں یہی ہے بات ہم کر رہے ہیں نا کہ علم سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور کتنا جو ان کتنی ساری ہمارے دیکھیں زندگیوں میں چیزیں آتی ہیں، خاص کر دیکھیں عید کو ہی دیکھنے ہے نا، لیکن اس کو صحیح طریقے سے گزارنا، سنت کے مطابق گزار کر سیلیبریٹ کرنا ایک اور ہی مزہ دیتا ہے نا. اس میں دیکھیں ہمیں بھی اندر سے خوشی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہم ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جس میں اللہ کی رضا ہے وہی ہمیں کام کرنے, اور وہ کون سے کام ہیں؟ جو سنت کے مطابق ہوں. اور یہ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا؟ ہمیں علم سے پتا چلے گا, ہے نا, الحمدللہ. تو دیکھیں لیکچر سے بھی, ہمیں اس دین سے, ہمیں اس قرآن سے, ہمیں ان حدیثوں سے کتنا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کو لیں گے, جب ہم سیکھیں گے, ہے نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اس پر بہت شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح علم سیکھنے والا بنا دیتے ہیں, ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. اور دیکھیں ایک اور بھی بات کہ ہماری نیتیں, ہماری نیتوں کو نا بہت صاف ہونا ہے. کیا ہوتا ہے کہ اگر ہماری نیتیں اندر سے پیور ہوں گی نا, وین یو آر پیور فرام ان سائڈ, اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اللہ ول گرانٹ یو فرام سورسز, ایسے سورس اللہ تعالیٰ وہ کر دیں گے. کیونکہ میرے پاس آج انگلش کی اس کے اندر وہ میں پڑھ رہی تھی کہ وہ اتنا خوبصورت مجھے لگا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ اندر سے آپ کو نا ایک نور کی طرح صاف, آپ صاف ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی جو نور ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں میں بھر دے گا, اور ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے وہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نا صاف کر دے, ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے, ہے نا وہ دعا, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ سارے آگے پیچھے سب نور کر دے, اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے جیسے ہماری نیتیں صاف ہوں گی نا, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سب اللہ کچھ ان شاء اللہ تعالیٰ کر دے. چلیں اب ہم ان شاء اللہ اٹینڈنس کی طرف آ جاتے ہیں. آج میں بالکل تیار نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ سسٹر آمنہ کو کچھ کام ہے, نہیں آ سکیں مائک پہ, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ اگلا سیشن لیں گی. لیکن چلے ہم ان شاء اللہ اٹینڈنس کی طرف آتے ہیں. جلدی سے اٹینڈنس کیجیے, ٹائم اوپر ہو گیا ہے. ماریا عمر, انیلا عمر, عفت فاطمہ, شاہین مقصود, حاجر آصف, امت الفہین, عشرت سلطانہ, حریم اقبال, نجمہ رشید, ابیت یعقوب, ساجدہ پروین, محمود عرفان, مریم بی بی, سمیرہ جیوہ, شیراز افغان, اطیبہ اجاز, عطیہ شاہروف, فیروزہ ثناء اللہ, صنوبر مسعود, فلیحہ اقبال, فاطمہ خطیب. چلیے الحمدللہ رب العالمین, آپ لوگ لبیک لگا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا لبیک قبول کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی تجوید کی طرف چلتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ سورت الحشر کریں گے. اس کے لیے ریڈی ہو جائیے, اپنے مصحف کو کھول لیجئے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ٹرانسلیشن کریں گے, ٹھیک ہے؟ چل ریڈی ہو جائیے. جزاکم اللہ خیر و کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. Lesson number 253, item 1 to 24, Surah Hashr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم,
بسم الله الرحمن الرحيم,
بسم الله الرحمن الرحيم,
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض,
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض,
وهو العزيز الحكيم,
وهو العزيز الحكيم,
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب,
هو الذي هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب
من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا
ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه
وما
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله
أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب
ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله
أولئك هم الصادقون والذين تبذأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
والذين تبذأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون هود من هاجر إليهم
من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما
من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا
لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن
لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن
لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا
لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا
وإن قتلتم لننصرنكم
وإن قتلتم لننصرنكم
والله يشهد إنهم لكاذبون
والله يشهد إنهم لكاذبون
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم
ولئن قتلوا لا ينصرونهم
ولئن قتلوا لا ينصرونهم
ولئن نصروهم ليولن الأدبار
ولئن نصروهم ليولن الأدبار
ثم لا ينصرون
ثم لا ينصرون
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله
ذلك بأنهم قوم لا يفقهون
ذلك بأنهم قوم لا يفقهون
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء
بأسهم بينهم شديد
بأسهم بينهم شديد
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم
كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم
ولهم عذاب أليم
ولهم عذاب أليم
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر
فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف
فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف
إني أخاف الله رب العالمين
إني أخاف الله رب العالمين
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين
ذلك جزاء الظالمين
وذلك جزاء
اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
واتقوا الله
واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون
إن الله خبير بما تعملون
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
أولئك هم الفاسقون
أولئك هم الفاسقون
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون
أصحاب الجنة هم الفائزون
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
هو الله الذي لا إله إلا هو
هو الله الذي لا إله إلا هو
عالم الغيب والشهادة
عالم الغيب والشهادة
هو الرحمن الرحيم
هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو
هو الله الذي لا
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
المؤمن المهيمن العزيز
الجبار المتكبر
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون
سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض
يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم
وهو العزيز الحكيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. چلے الحمد للہ رب العالمین. سسٹر آمنہ ہمارے ساتھ کلاس میں تو موجود ہیں لیکن مائک پہ نہیں آ سکتے تو میں نے پھر مائک لے لیا. چلے انشاءاللہ اب ہم ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں اور آج ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں سورۃ الحشر کا. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ چلے میں دیکھیں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آہستہ بولنے کی, لیکن پلیز اگر کچھ چھوٹ جائے رہ جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ریکارڈنگ میں سے پورا کر لیجیے گا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے چلے ریڈی ہو جائیے. سورۃ الحشر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحا تسبیح کی ہے للہ اللہ کے لیے ما ہر اس چیز نے جو فس سماواتی آسمانوں میں ہے وما اور جو فی الارض زمین میں ہے وہوا اور وہی ہے العزیز بہت زبردست الحکیم خوب حکمت والا ہوا وہ الذی جس نے اخرج نکال دیا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے لأول الحشر پہلے حشر میں ما نہیں ذنن تم نے گمان کیا ان کہ یخرجو وہ نکل جائیں گے وظنوا اور وہ سمجھ رہے تھے انہم کہ بے شک وہ مانعتہم بچانے والے ہیں انہیں بچانے والے ہیں انہیں حسونہم قلعے ان کے حسونہم قلعے ان کے من اللہ اللہ سے فأتاہم پس آیا ان کے پاس اللہ اللہ من حیث جہاں سے لم نہیں یحتسبو انہوں نے گمان کیا وقذف اور اس نے ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں اور رعب یخربون وہ برباد کر رہے تھے بیوتہم اپنے گھروں کو بی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے وَأَيْدِي اور ہاتھوں سے الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے فَاعْتَبِرُوا پس عبرت پکڑو یا اولی الابصار اے آنکھوں والو ولولا اور اگر نہ ہوتی ان یہ بات کے کتب لکھ دی اللہ نے علیہم ان پر الجلاء جلاوطنی لعذبہم البتہ وہ عذاب دیتا انہیں فی الدنیا دنیا میں ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب ہے النار آگ کا ذالک یہ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ انہوں نے شاقوا مخالفت کی اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ومن اور جو یشاق مخالفت کرے گا اللہ کی فَإِنَّ تو بے شک اللہ شدید سخت العقاب سزا والا ہے ماں جو بھی کاٹا تم نے من لینتن خجور کا درخت او یا درخت تموہا تم نے چھوڑ دیا اسے درخت تموہا تم نے چھوڑ دیا اسے قائمتن کھڑا الا اوپر یا اگر ہم پورا لے لیتے الا اصولہا اس کی جڑوں پر فبذن اللہ تو اللہ کے اذن سے تھا و اور لیخزیا تاکہ وہ رسوا کرے الفاسقین فاسقوں کو وما اور جو افاء لوٹایا اللہ نے علی رسولہ اپنے رسول پر منہم ان میں سے فما پس نہیں او جب تم دوڑائے تم نے علیہ اس پر من خیل کوئی گھوڑے ولا اور نہ رکابن اونٹ ولیکن اور لیکن اللہ مسلط کرتا ہے رسولہ اپنے رسولوں کو علی اوپر من جس کے یشاء وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ علی اوپر کلی ہر شیئن چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے. ماں جو افاء لوٹایا اللہ نے علی رسولہ اپنے رسول پر من اہل القرى بستی والوں میں سے فللہ بس اللہ کے لیے ہے وللرسولی اور رسول کے لیے ولد القربا اور قرابت داروں کے لیے ولیتامہ اور یتیموں والمساکین اور مسکینوں وابن السبیل اور مسافروں کے لیے کیلا تاکہ نہ یکون ہو وہ دولتن گردش کرنے والے دولتن گردش کرنے والا بین درمیان الاغنیائی دولت مندوں کے منکم تم میں سے وما اور جو آتاکم دے تمہیں اور رسول فخذوہ پس لے لو اسے وما اور جس چیز سے نہاکم وہ روکے تمہیں عنہ اس سے فانتہو پس رک جاؤ واتقو اور ڈرو اللہ سے ان بے شک اللہ شدید سخت العقاب سزا والا ہے یا سزا دینے والا ہے للفقرائی فقرا کے لیے بھی یعنی اس کا بھی ایک حصہ ہے اگر آپ بریکٹ میں لکھنا چاہیں تو فقرا کے لیے اور بریکٹ میں لکھیں بھی حصہ ہے المہاجرین جو مہاجر ہیں الذین وہ لوگ جو اخرجو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے واموالہم اور اپنے مالوں سے یبتغون وہ چاہتے ہیں فضلاً فضل من اللہ اللہ کا ورضوانا اور رضامندی وینصرون اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی ورسول لہو اور اس کے رسول کی اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ الصادقون جو سچے ہیں والذین اور جنہوں نے تبوؤ جگہ بنائی الدار گھر میں والایمان اور ایمان میں من قبلہم ان سے پہلے یحبون وہ محبت رکھتے ہیں من اس سے جو ہاجر ہجرت کرے الیہم طرف ان کے ولا اور نہیں یجدون وہ پاتے فی صدورہم اپنے سینوں میں حاجتن کوئی حاجت سوری مت پڑھ حاجت کوئی حاجت مما اس چیز کی جو تو وہ دیے گئے ویؤثرون اور وہ ترجیح دیتے ہیں ویؤثرون اور وہ ترجیح دیتے ہیں علی انفسہم اپنے نفسوں پر ولو اور اگرچہ کانا ہو بہم انہیں خصاصۃ سخت حاجت ومن اور جو کوئی یوقا بچا لیا گیا شح بخل سے نفسی ہی اپنے نفس کے فاولائک تو یہی لوگ ہیں ہم وہ المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں, والذین اور بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں ان کا بھی, وہ جو والذین اور وہ جو جاؤ آئے من بعدہم ان کے بعد, یقولون اغفر بخش دے لنا ہمیں, ولی اخواننا اور ہمارے بھائیوں کو, الذین وہ جو سبقونا سبقت لے گئے ہم سے, بالایمان ایمان میں, ولا اور نہ تجعل تو ڈال, فی قلوبنا ہمارے دلوں میں, غلا کینہ کدورت, للذین ان لوگوں کے لیے جو, آمنوا ایمان لائے, ربنا اے ہمارے رب, انکا بے شک تو, رؤوفن بہت شفقت کرنے والا ہے, رحیمن نہایت رحم کرنے والا ہے, علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا, الذین طرف ان کے جنہوں نے, ناقفوا منافق کی, یقولون وہ کہتے ہیں, لإخوانهم اپنے ان بھائیوں سے, اپنے ان بھائیوں سے, الذین جنہوں نے, کفروا کفر کیا, من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے, لئن البتہ اگر, اخرجتم نکالے گئے تم, لنخرجن البتہ ہم ضرور نکلیں گے, البتہ ہم ضرور نکلیں گے, معاکم ساتھ تمہارے, ولا اور نہ, نطیعو ہم اطاعت کریں گے, فیکم تمہارے معاملے میں, احدن کسی ایک کی, ابدا کبھی بھی, وان اور اگر, قتل تم جنگ کی گئی تم سے, لننصرنکم البتہ ہم ضرور مدد کریں گے تمہاری, البتہ ہم ضرور مدد کریں گے تمہاری, اللہ اور اللہ, یشہد گواہی دیتا ہے, انہم بے شک وہ, لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں, لئن البتہ اگر, اخرجو وہ نکالے گئے, لا نہیں, یخرجون وہ نکلیں گے, معاہم ان کے ساتھ, ولئن اور البتہ اگر, قتلو وہ جنگ کیے گئے, قتلو وہ جنگ کیے گئے, لا ینصرونہم نہیں وہ مدد کریں گے ان کی, لا نہیں وہ مدد کریں گے ان کی, ولئن اور البتہ اگر, نصروہم انہوں نے مدد کی بھی ان کی, لنصروہم انہوں نے مدد کی بھی ان کی, لن البتہ وہ ضرور پھیر دیں گے, لن البتہ وہ ضرور پھیر دیں گے, الادبار پشتے, ثم پھر, لا نہ, سرونا وہ مدد دیے جائیں گے, لا انتم البتہ تم, اشد سخت زیادہ سخت ہو, رحبتن روب میں, فی صدورہم ان کے سینوں میں, من اللہ اللہ سے بڑھ کر, یا اللہ سے بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں بڑھ کر, ذالک یہ, بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ وہ, قوم ایک قوم ہے, لا نہیں, یفقہون وہ سمجھتے, لا نہیں, یقاتلونکم وہ جنگ کریں گے تم سے, نہیں وہ جنگ کریں گے تم سے, جميعا اکٹھے الا مگر فی قرآن بستیوں میں محسنات قلعہ بند ہو کر فی قرآن محسنات بستیوں میں قلعہ بند ہو کر او یا من سے ورائی پیچھے یعنی کہ پیچھے سے جدور دیواروں کے جدوری دیواروں کے بأس ہوں ان کی جنگ بینہم آپس میں شدید شدید ہے تحسبہم تم سمجھتے ہو انہیں تحسبہم تم سمجھتے ہو انہیں جمیعاً اکٹھا وقلوبہم جبکہ دل ان کے شتا پھٹے ہوئے ہیں ذالک یہ بأنہم بوجہ اس کے وہ قوم ایک قوم ہے لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے کمثل مانن مثال الذین ان کے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے قریباً قریب ہی قریباً قریب ہی ذاکو انہوں نے چکھا وبالا وبال امرہم اپنے کام کا ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب عذاب علیم دردناک کمثل جیسی مثال الشیطان شیطان کی اس جب قولا وہ کہتا ہے للانسانی انسان سے کفر کفر کرو فلما تو جب کفر وہ کفر کرتا ہے قولا کہتا ہے انی بے شک میں بری ان بری ذمہ ہوں من کا تجھ سے انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں میں اللہ اللہ سے رب جو رب ہے العالمین تمام جہانوں کا فکانا پس ہوا عاقبتہما انجام ان دونوں کا انجام ان دونوں کا انہما بے شک وہ دونوں فی النار آگ میں ہوں گے خالدین ہمیشہ رہنے والے فیہا اس میں وذالک اور یہی ہے جزاء بدلہ الظالمین ظالموں کا یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو اتقو ڈرو اللہ اللہ سے ولتنظر اور ضرور دیکھیے نفس ہر نفس اور ولتنظر اور ضرور دیکھے نفس ہر نفس ما جو قدمت اس نے آگے بھیجا لغد کل کے لیے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ خبیر خوب باخبر ہے بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ کالذین ان کی طرح جنہوں نے نسو بھلا دیا اللہ اللہ کو فانساہم تو اس نے بھلوا دیے انہیں فانساہم تو اس نے بھلوا دیے انہیں انفسہم ان کے نفس اولئک یہی لوگ ہیں ہم الفاسقون وہ جو فاسق ہیں لا نہیں یستوی برابر ہو سکتے اصحاب ساتھی النار آگ کے و اصحاب اور ساتھی الجنہ جنت کے اصحاب ساتھی الجنتی جنت کے ہم وہی ہیں الفائزون جو کامیاب ہونے والے ہیں لو اگر انزلنا نازل کرتے ہم ھذا اس القرآن قرآن کو علی جبل کسی پہاڑ پر لرائیتہو البتہ آپ دیکھتے اسے لرائیتہو البتہ آپ دیکھتے اسے خواہشی ان دبا ہوا متصدع ان پھٹنے والا من خشیت اللہ من خشیتی خوف سے اللہ ہی اللہ کے وہ دل کا اور یہ الامثال مثالیں ندربہا ہم بیان کرتے ہیں انہیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ تفکرون غور و فکر کریں ہوا وہ اللہ اللہ الذی وہی ہے جو لا نہیں الہ کوئی الہ برحق بریکٹ میں لکھ دیجئے الا مگر ہوا وہی عالم جاننے والا ہے الغیب غیب کو والشہادتی اور حاضر کا ہوا وہ الرحمن بہت مہربان ہے الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے ہوا وہ اللہ اللہ الذی وہی ہے جو لا نہیں الہ کوئی الہ برحق الا مگر ہوا وہی الملک جو بادشاہ ہے القدوس القدوس نہایت پاک ہے السلام سلامتی دینے والا ہے المؤمن امن دینے والا ہے المحمین نگہبان ہے العزیز سب پر غالب ہے الجبار زبردست زور آور ہے المتکبر بے حد بڑائی والا ہے سبحانہ پاک ہے اللہ اللہ اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں ہوا وہ اللہ اللہ الخالق جو پیدا کرنے والا ہے الباری وجود میں لانے والا ہے المصور صورت بنانے والا ہے لہو اسی کے لیے ہے الاسماء نام الحسنا اچھے اچھے یسبحو تسبیح کر رہے ہیں لہو اسی کے لیے ما جو بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں وہوا اور وہ العزیز بہت زبردست ہے الحکیم کو حکمت والا ہے الحمدللہ اینڈ کے آیتوں میں ہم نے دیکھے اسماء اور حسنا کتنے خوبصورت نام ہیں اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں تو آپ لوگ تفسیر کے لیے ریڈی ہو جائیے اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک تفسیر کرنے کے بعد ہم بریک کریں گے اس کے بعد پھر تفسیر اپنا بقیہ حصہ کو مکمل کریں گے تو جزاکم اللہ خیر و کثیرا بارک اللہ فیکم انشاءاللہ ریڈی ہو جائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
فلله الحمد رب السماوات رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء والأرض وهو العزيز الحكيم
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 253 آیت نمبر 1-24 سورۃ حشر. لیسن نمبر 253 آیت نمبر 1-24 سورۃ الحشر. چند باتیں سورۃ کے بارے میں. سورۃ حشر ترتیب کے اعتبار سے 49 یعنی 59 نمبر کی سورۃ ہے. سورۃ کا ایک نام سورۃ الحشر ہے جو معروف ہے. اسی کا دوسرا نام سورۃ البنی نذیر ہے. سورۃ 3 رکوع 24 آیات 24 اور 445 کلمات اور 1913 حروف ہیں سورت میں. سورت نازل ہوئی تھی مدنی دور کے بالکل آغاز میں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ سورت ایک خاص موقع محل سے متعلق ہے. اگر پچھلی سورت کے ساتھ اس سورت کا ربط دیکھیں تو پچھلی سورت یعنی سورت مجادلہ میں یہود کی دوستی جو منافقین نے اختیار کر رکھی تھی اس کی مذمت کا بیان تھا. اب اس سورت میں یہود پر دنیا میں جلا وطنی کی جو سزا ہوئی اور آخرت کا جو عذاب ان کے لیے قرآن پاک میں ہے اس کا قصہ ہے. تھوڑی سی باتیں ہم کر لیتے ہیں سورت کے شروع میں. تھوڑی سی یہ سورت لفظوں کے اعتبار سے مشکل بھی ہے اور جب تک ہمیں وہ حالات وہ واقعات نہ معلوم ہوں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی تب تک ہم لوگ اس کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے. گویا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت پہلے سے وہاں کچھ لوگ وہاں کے لوکل موجود تھے جن کو اوس اور خزرج کہتے ہیں اور دوسرا بڑا گروہ جو تھا وہ یہود کا تھا. یہود کا اصل وطن فلسطین تھا. ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں لیکن یہاں ہم تھوڑی سی یہود کی ہسٹری کو پائل اپ کریں گے کہ یہ فلسطین سے اٹھ کر حجاز کیسے پہنچے. ایسے ہی کہ جیسے آج امریکہ سے اٹھ کر کوئی افغانستان پہنچ جائے کہ جہاں صحرائیں ہیں یا جہاں پہاڑ ہے کوئی دنیاوی ترقی نہیں یا کوئی افریقہ کے کسی جنگل میں پہنچ جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک پڑھے لکھے معاشرے سے اٹھ کر جہاں دنیا کی دولت بھی ہو کوئی بندہ دوسری طرح کیسے پہنچ سکتا ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں تین مختلف وجوہات ملتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہود جو تھے وہ مدینہ میں آگے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہتے ہیں کہ امالقہ قوم کا ایک شخص تھا یثرب اس کا نام تھا. اسی کے نام پر مدینہ کو یثرب کہا گیا. یہ پہلا شخص تھا جس نے اس شہر کے اندر قدم رکھا. اس کا کام فتنہ فساد برپا کرنا یعنی لٹیرا تھا آپ کہہ لیجئے اپنی لفظوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ایک لشکر بھیجا تھا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ امالکہ قوم کیسی ہے تو اس وقت وہ یثرب گیا. یعنی تھوڑی سی تفسیری بات ہے جس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک وجہ یہ تھی کہ یہ شخص جب یہاں آیا تو پھر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پیچھے دوسرے لوگ بھی آ گئے. دوسری وجہ جو بتائی جاتی وہ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا. ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بچائی, ہیکل سلیمانی کو گرا کے پیوند خاک کر دیا, بہت سے یہود اس وقت قتل کیے گئے اور بہت سے قیدی بنائے گئے. اس وقت پھر کچھ لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے آ کر یثرب میں پناہ لی. تیسری وجہ یہود کے مدینہ میں آ کے جمنے کی, رومیوں نے شام فلسطین اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پہ قبضہ کیا اور یہودی آبادیوں کو ویرانیوں میں بدل دیا, ان کے مردوں کو قتل کیا, عورتوں سے نکاح کیا. اسی بھگدڑ میں تین قبیلے بنو نذیر, بنو قریظہ اور بنی بھدل وہاں سے جان بچا کر آئے اور مدینہ میں یعنی مدینہ اس وقت تو نہیں تھا, اس وقت یثرب بھی تھا, وہاں آباد ہوئے. کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں جب یہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اوس اور خزرج نام کے دو بزرگ ہیں یعنی دو بڑے لوگ تھے اس ملک کے وہاں. وہ لوگ وہاں پہلے سے رہ رہے تھے. انہوں نے ان کے ساتھ جوڑ توڑ کیا. ایک وقت آیا کہ مدینہ کی پوری اکانومی پر انہی تین گروہوں کا قبضہ ہوا. یہ تینوں جو تھے آپس میں یعنی بعض مواقع پہ اکٹھے ہو جاتے تھے لیکن جب کوئی مفاد ہوتا تو پھٹ بھی پڑتے تھے. اس طرح سے یہ مدینہ میں آ چکے تھے. ہم اس کو جتنا بھی لمبا سنیں مزہ تو آئے گا لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے اور ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو کیا ہوا. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے میں ان لوگوں میں سے بھی کچھ وہ لوگ جو بہت بڑے ان چیزوں کو جانتے تھے, خاص طور پہ بنو نذیر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قبیلہ ان کا بہت زیادہ علم کے قریب تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مدینہ میں ہونا اس وجہ سے یہ وہاں موجود ہوا. ان کو پتا تھا کہ یہاں ہی آخری نبی آئے گا. حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ, اور تورات کے عالم تھے ان کے جو خاندان کے زیادہ لوگ تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات جب اپنی کتابوں میں پڑھی تو لہٰذا اس امید پر یہ آ کر یہاں جم گئے کہ جو ہی وہ نبی آئے گا ہم اس کے ساتھ ملیں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے آئے تو حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لانے سے رک گئے, اور بالآخر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی بہت ہی خوبصورت قسم کی فتح اور مشرکین کی شکست دیکھ کر ان کا یقین اور بڑھ گیا. ان کو لگا کہ اب یہی نبی آگے بڑھے گا, اسی کی بات وہ چلے گی. اور اس چیز کو انہوں نے, حالانکہ فتح کو دیکھ کر کسی کا سچا یا جھوٹا ہونا مراد لے لینا یہ درست نہیں ہوتا, لیکن بہرحال یہ کہ یہ یقین اور بدگمانی کے بیچ میں رہے. غزوہ بدر کے بعد ایمان آ گیا, لگتا تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے گا پورا قبیلہ. لیکن غزوہ احد جب ہوئی اور اس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے, کچھ لوگ زخمی ہوئے, پھر ان کا یقین متزلزل ہو گیا, اور اس کے بعد انہوں نے مشرکین سے ساز باز کی. اب دیکھیے کہ منافق جو ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ فائدوں کا حریص ہوتا ہے. وہ ہمیشہ ان دنوں میں آپ کا ہوگا جب آپ کو خیر مل رہی ہوگی, اور جو ہی کوئی قربانی دینے کا وقت آتا ہے, کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے, تو اس وقت وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اس طرح سے آنکھ مچولی ہوتی رہی, اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکانے شروع کیے. کچھ ایسے حالات ہوئے تھے جس کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی ان لوگوں کے ساتھ معاہدے کر چکے تھے. ہم پیچھے تفصیل سے اس چیز کو پڑھ چکے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے سب وہاں جو موجود لوگ تھے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کی, ان کو بتایا کہ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے. یہود جب سامنے آئے تو اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی ان کو مسلمان ہونے کا حکم دیں گے, پھر ان کے ساتھ بات کریں گے, یا پھر یہ کہ ان کو ان کے دین پہ رہتے ہوئے ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرنا چاہیں گے. آپ نے ان کو پوری مذہبی آزادی دی, کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے دین پہ قائم رہیں, لیکن کچھ چیزوں میں آپ کو اس ملک میں رہنے کی حیثیت سے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے اس وقت ناروے میں مسلمان رہ رہے ہیں, تو حکومت کی کچھ نہ کچھ پابندیاں ہوں گی, اس کو ہر ایک کو قبول کرنا پڑتا ہے, تو اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. کچھ چیزیں جو اس میں اس قبیلے سے متعلق تھیں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی. یہودی اور مسلمان اپنے اپنے خرچ کے ذمہ دار ہوں گے جب تک وہ مل کر جنگ کریں گے, اور بنی آف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک گروہ ہیں. یہودیوں کے لیے ان کا دین, مسلمانوں کے لیے ان کا دین, سوائے اس شخص کے جو ظلم کرتا ہے اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, بس وہ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو برباد کرتا ہے. یہود پر اپنے مصارف کی ذمہ داری ہے, مسلمانوں پر اپنے. اور اس معاہدے میں شریک ہونے والے لوگوں کے ساتھ جو جنگ کرے گا تو یہ ایک دوسرے کی اس کے مقابلے میں مدد کریں گے, اور ان کے درمیان ایک دوسرے کے لیے خلوص اور خیر خواہی کی ذمہ داری ہے. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ مسلمانوں کے خلاف نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو مسلمانوں کو کا ساتھ دے گا یہ قبیلہ, باقی یہ وہاں رہنے کا جزیہ دیں گے. جس طرح مسلمان زکات دیتے ہیں تو اسی طرح غیر مسلم جو ہیں وہ اس طرح سے وہاں رہنے کے لیے جزیہ دیں گے. سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بندے کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے نا تو وہ بار بار گرتا. یاد رکھیے کہ جب دل کا شک ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی ایک لمحے میں پورا نہیں ہوتا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پل میں تولا پل میں ماشاء اللہ بات ہوتی ہے. یہود کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کچھ اسی قسم کا رہا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے آپ سے بہت راہ و رسم بڑھا لی, آپ کے پاس آنا جانا شروع کر لیا. لیکن جو ہی احد ہوئی تو اس کے بعد دوبارہ ان کے دلوں میں شک آ گیا کہ نہیں یہ سچا نبی ہوتا تو شکست کی ہوتی, اور شکست کے ساتھ ساتھ پھر ان کے اپنے ہی دان کو بھی تکلیف ہوئی لائک دس. اس کے بعد ایک خاص واقعہ ہوا تھا, انشاءاللہ ہم سورت شروع کر کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھ کے پھر اس پہ بات کریں گے. آپ کہہ سکتے کہ سورت حشر اللہ کے غلبے کا اظہار ہے. اللہ کی ذات نے کئی جگہ قرآن پاک میں اپنے غلبے کی بات کی، لیکن یہاں تو ایک خاص غلبہ ہے کہ جو دلوں پر اور گھروں پر اور دوستیوں اور دشمنیوں پر پوری کائنات پر قائم ہوا. اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال دیا مسلمانوں کا، اور حق کے دشمن اپنے ہی گھروں کو تباہ و برباد کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کے آگے پیشی کی باتیں سورت کے آخر میں آئیں گی، اور خدا فراموشی سے بھی بچنے کا حکم اس میں ملتا ہے. اور آخری صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات آپ کو بہت ملیں گی. اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا، رحم کرنے والا، بادشاہ، پاک، سب عیبوں سے پاک، امن دینے والا، غالب، نگہبان، زور آور، بڑائی والا ہے. اور آپ سارے لفظوں پہ غور کریں تو اللہ غالب ہے، اس چیز کے اوپر بات پڑتی ہے. انشاءاللہ جو سیرت سے اس کے تعلقات ہیں وہ ہم آیتوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے. ابتدائی ہم چند آیات کی تلاوت سن کے اس کو شروع کرتے ہیں. آپ لوگ تلاوت سنتے وقت لفظوں پہ فوکس کیجیے گا.
بسم الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
پہلی چند آیات ہیں، پہلا رکوع. اس کو پڑھنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا سیکھ سکے، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنے کا انجام جان سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا سیکھ سکے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کو طلب کرنا سیکھ سکے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرنا سیکھ سکے، مہاجرین کی محبت کی اہمیت سمجھ سکیں، بخل کی حقیقت کو سمجھ سکیں، ایثار کرنا سیکھ سکیں اور اہل ایمان سے بغض رکھنے کے اسباب سمجھ سکیں. آپ دیکھیے کہ 9 بڑے بڑے مقصد ہیں صرف 10 آیات کو پڑھنے کے. اسی سے آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد انسان کس طرح اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے. شروع کرتے ہیں سورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے. پچھلی کئی صورتوں کی طرح یہ صورت بھی سبح سے شروع ہو رہی اور اللہ تعالی کی پاکی کی بات کی گئی. کچھ چیزیں زبان حال سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اور کچھ چیزیں زبان قول سے. قول ہوتا ہے قول، بات کر کے، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زبان حال کیا کہ چیزوں کا اتنا مینجڈ، اتنا خوبصورت طریقے سے اپنے کاموں کو کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو ایک ایسی ذات نے پیدا کیا کہ جس کے کام بہت ہی خوبصورت ہیں. اس صورت کے ناطے سے اگر آپ دیکھیے کہ سبحا کا لفظ یہاں کیوں آیا، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ دوسری ہی آیت سے وہ واقعہ شروع ہو جائے گا جس کی بنیاد پر یہ سورت سورت الحشر اور خاص طور پہ سورہ بنو نذیر کے نام سے معروف ہے. تو یہاں سبح للہ ہی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ اللہ ہی کی تعریف ہے کہ جو دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں. بڑے بڑے دشمن خس و خاشاک کی طرح ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگتی ہے. اور اس سے اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جب لوگ اللہ کی تسبیحات کا حق ادا کرتے ہیں حال سے بھی اور قال سے بھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے. جس طرح بنو نذیر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافی ہوا، ہر دور میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے. اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات العزیز اور الحکیم، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دلایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو مدد کرنے کے اسباب مہیا کرتا ہے. اللہ نے اپنے غلبے کا شعور دلایا، اللہ نے اس بات کا احساس دلایا کہ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ دشمنوں کے لیے اپنے ہی گھروں میں رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں رکھتا. اور ساتھ ہی ساتھ الحکیم کا لفظ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے. جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کام انجام پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کام کر سکتا ہے ویسا کوئی نہیں کر سکتا. ہم اگر آج کے حالات میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھ لیں تو اس سے ربط کرنا بھی آسان ہے. جب مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے، جب مسلمان اللہ تعالیٰ پر نظریں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ زمینی مخلوقات کے ساتھ ساتھ آسمانی مخلوقات کو بھی مسلمانوں کا مددگار بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ کیا؟ آیت نمبر 2، هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ. وہی تو ہے جو باہر نکال لایا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی جلا وطنی کے وقت. پھر کیا ہوا؟ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا، تم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ یہ نکل جائیں گے. یعنی یہ تو اتنے سالوں کے یہاں جمے ہوئے، یہ یہاں اتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے، تمہارے تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اتنا بڑا دشمن جو ہے وہ اس طرح سے یہاں سے نکل جائے گا. اور وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ خُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور وہ بھی یہ گمان کرتے تھے کہ انہیں ان کے قلعے بچا لیں گے اللہ کے قہر سے. یعنی اتنے مضبوط ان کے انتظامات تھے، اتنی انہوں نے دور کی پلاننگز کی ہوئی تھی کہ وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ کبھی ہم یہاں سے جائیں گے، اور اگر کبھی اللہ کی پکڑ آ بھی گئی ہمارے برے رویوں پہ اللہ کے نبی کا انکار کرنے اور اس کے قتل کی کوشش کرنے میں، تو ہمارے قلعے ہمیں بچائیں گے. لفظ مانیتہم، مانے کیا ہوتا ہے؟ روکنے والا. معروف دعا ہے اللہم لا مانی لما آتیت، وہی لفظ ہے روکنے والا، مانے منع کرنے والا. خصون جو ہے حسن کی جمع، حسن المسلم بک بھی ہے دعاؤں کی، قلعے کو کہتے ہیں حسن. تو یہ قبیلے جو تھے یہ اس دور کے رواج کے مطابق مضبوط عمارات بنا کے اس میں رہتے تھے. کسی بھی تاریخی شہر کو ذہن میں لے آئیے کہ بنی نذیر جو تھے، اور خاص طور پہ یہود کے جو باقی بھی قبیلے تھے، یہ مدینہ شہر میں اوپن پلیسز پہ نہیں رہتے تھے. یہ بھی ایک عجیب بات رہی ہے ہسٹری میں اس قوم کی، کبھی یہ اوپن لوگوں میں کھلے ملے نہیں. اپنی 1.5 inch کی مسجد الگ والی بات کہہ لیں، اور ان کو اپنی حفاظت کی بہت فکر ہوتی ہے. تو مضبوط قلعے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جس کو گھڑیاں بولتے تھے اس دور میں، بعض دفعہ تو زمین کے اندر جگہ کھود کے اس کے اندر، جیسے بیسمنٹ آپ کہہ لیجیے آج کے دور میں، اس کے اندر اپنے آپ کو رکھتے تھے تاکہ کوئی پکڑ ہو تو ہم بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ ان کا گمان تھا، یہ نہیں کر سکتے تھے. ایسا ہوا کیا؟ وَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اور اللہ کا قہر ان پر اس جگہ سے آیا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا. یہ پہلی بات ہوئی. ہم آیات کو پڑھ لیتے ہیں، میں انشاءاللہ سارا ایک کی صورت میں واقعہ بیان کروں گی. مشکل الفاظ کو سمجھنا بس شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا تو خیال تھا کہ ہم بڑے محفوظ ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ ایسی جگہ سے آئی کہ ان کا گمان بھی نہیں تھا اس کے بارے میں. اور کیا ہوا دوسری بات؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ڈال دیے ان کے دلوں میں رعب. قذف کا لفظ ہم پیچھے بھی پڑ چکے ہیں، حد قذف بھی ہوتی ہے کسی کے اوپر الزام لگانے کے لیے، تو یہاں ڈالنے کے معنی میں، جیسے کمن ڈالتے ہیں نا کسی چیز کو دور کرنا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا. کرتے کیا تھے؟ یخربون بیوتہم بیدیہم، وہ خراب کر رہے تھے اپنے ہی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ ان کو پتا تھا ہم نے تو ادھر رہنا کوئی نہیں، ہمیں الٹیمیٹم مل گیا، ہمارے لیے ڈیٹین نوٹس آ چکے ہیں، ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے ہمیں. تو جاتے جاتے اپنے ہی گھروں کو تباہ کرنے لگ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جاتے جاتے وہ ای دل مؤمنین، ایمان والوں کے ہاتھوں سے بھی. یعنی کچھ تو یہ خود اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور کچھ اہل ایمان کے ہاتھوں ان کے گھر جو تھے وہ خراب ہو رہے تھے. اور فرمایا فاتبیرو یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو، آنکھیں کھولنے والو، دیکھو کہ یہ کس قسم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. اور یہ تو اپنے آپ کو بہت مضبوط اور بہت اچھا سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں کتنی پکڑ کی بات کی. تو یہاں ہم تھوڑا سا اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو وجہ بنی اس واقعے کی. بات ہوئی پیچھے سورت کے تعارف میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ایک معاہدہ کیا تھا، جس معاہدے کی روشنی میں یہود ہر موقع پہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے مکلف تھے. نہ خود مسلمانوں سے لڑ سکتے تھے اور نہ کہیں باہر سے کسی کا ساتھ دے سکتے تھے. شروع شروع میں یہ قائم رہے غزوہ بدر تک جب مسلمانوں کو بہت فتح حاصل ہوئی. ہر ایک لکھے چاہے اس کو لکھ سکے نہ لکھ سکے پھر بھی لکھے کیونکہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں پھر لکھنے کے بعد زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے. جب بدر کا موقع آیا تب تک تو یہ لوگ بہت زیادہ مسلمانوں سے معروف رہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جب غزوہ احد ہوئی اور اس میں وقتی طور پہ کچھ مسئلہ ایسا ہو گیا کہ جس سے مسلمانوں کی تھوڑی سی دھاک جو تھی وہ کم ہو گئی دلوں سے, ایسے موقع پہ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف بغض اور جو دشمنی تھی اس کے جذبات ابھرنے لگے. پھر اس وقت ان کا ایک سردار تھا, کعب بن اشرف اس کا نام تھا. اس نے 40 لوگوں کا ایک قافلہ لیا, یہودی میں سے تھے, ان سب کو لے کر مکہ معظمہ پہنچا اور وہاں جا کر کفار کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا. کہنے لگا دیکھو اچھا ہوا تم نے ان کو خوب مزہ چکھا دیا, اگر آئندہ کبھی موقع ملا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے, تو اب چلو لگے ہاتھوں ان کو ختم ہی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ادھر سے کعب بن اشرف کے 40 ساتھی تھے اور دوسری طرف ابو سفیان اپنے 40 قریشیوں کے ساتھ حرم میں جمع ہوئے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے. کعب بن اشرف یہ بات چیت کر کے مکہ سے مدینہ واپس آیا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے. چنانچہ یہ تو ایک قسم کی بہت بڑی غداری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے قتل کا حکم دیا اور محمد بن مسلمہ صحابی نے اس کو قتل کر دیا. آپ سوچ لینا کہ ایک ہی ملک میں ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں اس طرح کی انبن ہو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن بدن ایسی خبریں آ رہی تھی کہ بنو نذیر جو ہیں کہیں عہد شکنی کر رہے ہیں, کہیں خیانتیں کر رہے ہیں, کہیں سے سازش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی یہ باتیں بتا دیتے تھے. ایک موقع پہ آپ ان کے پاس گئے کہ تاکہ ان سے بیٹھ کے بات کی جائے. انہوں نے بہانے سے بلایا کہ آپ بیٹھیے, ہم آپ کو کچھ پیسے جمع کر کے دیتے ہیں. ایک قتل ہو گیا تھا جو ڈیٹیل ہے, اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خود گئے اور کہا کہ آپ اس سلسلے میں کیا مدد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیے, ہم ابھی آپ کی مدد کریں گے, ہم اپنے لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں اور آپ کو اس کام کے لیے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی دیوار کے نیچے بٹھایا جس کے اوپر سے انہوں نے بھاری پتھر گرانے کا ارادہ کر لیا تھا اور یہی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں بیٹھے, ان کی سازش پکڑی گئی کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے. جو پتھر گرانے والا شخص تھا پہ وہ عمر بن جحاش تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو ناکام کیا. اب یہاں سے آپ دیکھیے ایک دوسری ریزن سمجھ آ گئی کہ ایک لیڈر کے قتل کی کوشش کر دینا یہ بھی بہت بڑی بات تھی. پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ جب بنو نذیر کو اس طرح کی حرکتیں کرتے پایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دیا کہ دیکھو, یا تو تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, نہیں تو پھر تمہیں خاموشی سے اپنے گھر چھوڑ کے چلے جانا چاہیے اور مدینہ چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حت الوسا جنگ نہیں چاہتے تھے, آپ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو, لڑائی ہو. اسی سلسلے میں پھر ایک اور معاملہ بھی ہوا, بحر معاونہ کا واقعہ. یہ سیرت کے سیشن میں آپ ڈیٹیل سن سکتے ہیں ساری. انہوں نے مسلمانوں کو, کچھ منافقین اور کفار نے اپنی بستی میں اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ ساتھیوں کو طلب کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو جمع کیا اور ان کو وہاں بھیجا, لیکن حقیقت میں وہ ان کے قتل کی سازش تھی. ادھر انہوں نے 69 لوگوں کو قتل کر دیا. ایک شخص تھے عمر بن امیہ زمری, یہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے. انہوں نے آ کر بتایا کہ وہاں تو حالات بدل چکے ہیں, ہم سے تبلیغ تو کیا کروانی تھی, انہوں نے ہمیں قتل کروایا. اب اس قسم کے حالات جو بنتے جا رہے تھے, جس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. ایک اور واقعہ بھی ہوا جو انتہائی شرمناک تھا کہ یہود کے کچھ لوگوں نے ایک عورت جو مسلمان تھی, کسی سنار کے پاس کوئی زیور کی لین دین کے لیے بیٹھی تھی. انہوں نے اس عورت کے ساتھ کچھ اس قسم کی شرارت کی کہ اس کا جو تہبند, جس کو کہہ لیجئے, اس کو پیچھے سے کسی چیز سے باندھ دیا. جب وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو تہبند کھل گیا اور وہ برہنہ ہو گئی. یہ بات دیکھ کر مسلمانوں کو آ رہی, کچھ جوش والے مسلمان جو وہاں موجود تھے ان کو تکلیف ہوئی. انہوں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر ایک انہوں نے حد چھکنی کی، دوسری بات یہ کہ انہوں نے غداری کی، مکہ میں جا کر کفار کو ابھارا، تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کی، چوتھی بات مسلمان عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جائیے جو ان کے قلعے ہیں ان کا گھراؤ کیجئے اور اس طرح سے ان کو پکڑے۔ ان کو اس موقع پہ یہ بھی کہا گیا کہ تم چلے جاؤ، ہتھیار ڈال دو اور جو تم لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، اور جو تمہارا پیچھے رہ گیا وہ تمہارا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس وقت اتنا مال جمع کیا کہ ان کے اونٹوں کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں، اور جاتے جاتے گھروں کے دروازے تک توڑ گئے۔ ان آیات میں جو لفظ ہے کہ یخربون بیوتہم بیدیہم، خود اپنے ہاتھوں سے ان کو توڑ رہے تھے، قیمتی لکڑی لگی ہوئی تھی اس کو لے جانے لگے، گھروں کی چھتیں توڑ دی، کھڑکیاں توڑ دیں، اور اس طرح کر کرا کے جو انہوں نے اپنے محل بنائے ہوئے تھے ان کو خود ہی کھنڈر بنا دیا۔ آیت میں جو لفظ آیا ہے لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اس لفظ کے اوپر سورت کا نام حشر ہے۔ حشرہ حشر کیا معنی ہوتا ہے؟ منتشر افراد کو جمع کرنا، بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر کے نکالنا۔ اول الحشر سے مراد ہے پہلے حشر کے ساتھ یا پہلے حشر کے موقع پہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اول الحشر سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں مفسرین کی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو نذیر کا مدینہ سے اخراج ہے، اس کو پہلا حشر لیا گیا، تو پھر اس کے مقابلے میں یقیناً دوسرا بھی تو ہوگا نا۔ جیسے کوئی کہے کہ یہ میرا پہلا بچہ ہے تو سوال ہوگا نا، یہ پہلا تو پھر کوئی دوسرا بھی ہوگا، کیونکہ اگر ایک ہی بچہ ہو تو ماں کہتی ہے یہ میرا ایک ہی بچہ ہے یا میرا اکلوتا بچہ ہے۔ تو پہلا اگر یہ ہے تو پھر کہتے ہیں کہ دوسرا حشر ان کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا، کہ جب ان کو پھر جزیرۃ العرب سے ہی نکال دیا گیا، اور ایک تیسرا حشر ان کا ہوگا قیامت کے دن سب لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے اول الحشر یہ اس معنوں کے اندر لیا گیا۔ ایک دوسری رائے بھی ہے اس کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اول الحشر سے مراد مسلمانوں کی فوجوں کا اجتماع ہے، جو بنو نذیر سے جنگ کے لیے ہوا تھا۔ تو پتہ کیا اس سے پھر اس سنس میں لگا کہ ابھی مسلمان ان سے لڑنے کے لیے جمع ہی ہوئے تھے، ابھی خون نہیں بہا، لڑنے کی کوئی نوبت نہیں آئی، کہ اللہ کی رحمت سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا اتنا روح پیدا ہوا کہ یہ جلا وطنی کے لیے خود ہی تیار ہو گئے۔ تو باتیں دونوں ہی ٹھیک ہیں، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی یہ سوچ تھی کہ ہمارے یہ قلعے ہمیں بچا لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ ہم سے ڈر جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کے دلوں کو تسلی دلاتا ہے کہ تم سوچتے ہو کہ یہ دشمن بہت بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ کے پاس اس سے بھی بڑے لشکر موجود ہیں۔ دور حاضر کے ساتھ بھی اگر اس کو لے کے دیکھے تو مسلمان اگر پسے ہوئے دبے ہوئے دیکھے اور کچھ لوگ ظاہر میں غالب ہوں، تو مسلمان گمان بھی نہیں وہ کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی کہ مسلمان مسلمان بنے۔ آج مسلمان مسلمان بن کے جیے گا، اللہ کی رحمت سے ناممکن ممکن میں بدل جائے گی۔ دشمن جو سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ مضبوط کر لیا ہے، اس کی وہ ساری مضبوطی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب آگے کچھ مزید باتیں ہیں ان کے نکلنے کی، اس کو دیکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی۔ یہ جو لفظ ہے نا جلا، یہ جلا وطنی ہی ہے اردو کا، یعنی ان کے نصیب میں شکر ہے کہ جلا وطنی لکھی ہوئی تھی، ورنہ کیا ہوتا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو ان کو عذاب دے دیتا دنیا ہی میں۔ مطلب یہ ہے کہ شکر ہے کہ انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا کہ ہم یہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اگر وہ جنگ کرتے تو انجام بڑا ہی خولناک ہوتا۔ اللہ کے نبی کے ساتھی ان کو اس طرح سے نیست و نابود کر دیتے، تو پہلے تو صرف گھر ان کے ادھر بچے تھے، پھر ان کی جانیں بھی نہ بچتی، ان کے زیورات بھی چلے جاتے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پھر آخرت میں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قومیں جب اللہ کے نبیوں کے قتل کی کوشش کرتی تھی تو آسمانی آفت آتی تھی، کسی کے اوپر کوئی آئی، کسی پہ کوئی آئی۔ اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کر کے بالکل وہی سازش کر لی تھی جو قوم ثمود نے حضرت صالح کے لیے کی، اگر آپ کو واقعات یاد ہوں گے تو۔ اسی صورت میں تو صبح میں عذاب کے اثرات شروع ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو چونکہ میں نے دنیا میں آگے رکھنا تھا، دیکھیے اللہ تعالیٰ اس موقع پہ دنیا سے یہود کا پتہ کاٹ سکتا تھا, چن چن کے ختم کرتا. اگر آپ کو پچھلے انبیاء کی کہانیاں یاد ہوں تو جہاں جہاں ان کا کوئی بندہ ہوتا تھا وہاں اس پہ عذاب آ جاتا تھا, جب تک کہ اس قوم کا آخری بندہ نہ مر جاتا عذاب نہ ٹلتا. یہاں بھی ہو سکتا تھا, یہ موقع بالکل ایسا تھا کہ پوری دنیا صاف ہو چکی تھی اس قوم سے, لیکن اللہ کا فیصلہ یہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کو بعد والے وقتوں میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ یہ لوگ وہاں موجود ہوں اور آخر تک لوگوں کے لیے آزمائش بھی ہو اور امتحان بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو تو یہ تھوڑا نقصان ہوا, بڑا بھی ہو سکتا ہے. اب لفظ ایک ہوتا ہے خرجہ, اخراج جس کو اردو میں بولتے ہیں, اور ایک ہے جلا. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی یہاں علیہم الجلا کہا, اس کی جگہ اخراج کیوں نہ کہا؟ تو فرق کیا ہے؟ اگر کسی کو بال بچوں سمیت ملک بدر کر دیا جائے تو اس کو جلا کہتے ہیں, یعنی بچے بھی گئے, گھر جو مال لے سکتے لے جاؤ. جبکہ اخراج کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی کو تنہا ملک بدر کر دیا جائے. تو یہاں لفظ جلا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بلکہ یہ سہولت دی تھی کہ اکیلے جانے کے بجائے دوسروں کو لے جاؤ. اسی طرح ایک اور فرق ہے کہ اخراج کا لفظ جماعت اور فرد واحد کے ملک بدر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور اسی طرح سے بعض دفعہ بڑے بڑے گروہوں کے لیے آتا ہے. تو تھوڑا سا فرق ہے, لیکن ہم سب کے لیے اس میں عمل کی بات یہی ہے کہ جب اللہ کی ذات کسی کے پیچھے لگ جاتی ہے تو کئی سالوں کی بنی ہوئی عمارتیں بھی اس کے کام نہیں آتی. ساری دنیا اس کا ساتھ دے, کچھ نہیں کر سکتا کوئی. یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو بندے کو کسی ملک میں رہنے کا موقع دے جب تک دے دے, کسی علاقے میں رہنے کا موقع دے جب تک دے دے. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا چاہیے. اب دل میں ایک سوال آتا ہے کہ ہائے بیچارے چلے گئے, کیوں گئے, کیوں ان کا اپنا گھر تھا اور اللہ ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا. تو اب اگلی آیت میں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ ان پر وہاں سے آیا جہاں سے یہ گمان نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جب لوگ دلوں میں کچھ اور رکھتے ہیں, ظاہر میں کچھ اور پیش کرتے ہیں, تو اللہ کو غصہ آتا ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی اس ساری تباہی کی؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. یہ وجہ بتائی گئی. دو طرح سے ان کی جو تباہی ہوئی, باہر سے مسلمانوں نے محاصرہ کیا, اندر سے خود یہ اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے, اپنے گھروں کو خود ہی ملبہ بنا رہے تھے. انہوں نے یہ سب کچھ کیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف کام کرتے تھے. اس کو نوٹ کر لیجئے, یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت آتی ہے. اب ہوا کیا کہ جہاں ان کے قلعے تھے مسلمانوں نے باہر سے گھراؤ کیا ہوا تھا, تو وہ کچھ راستے میں درخت آ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت کاٹنے کا حکم دے دیا کیونکہ وہ دشمن تک پہنچنے میں رکاوٹ تھے. اس پر ان لوگوں نے بہت فتنہ اٹھایا کہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے کہ جو درختوں تک کو کٹوا رہا ہے. اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا, ما قطعتم من لینۃ, جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے تھے. لینا کا لفظ آیا, لینا کھجور کے ہر درخت یا اجوا کے علاوہ باقی درختوں کے لیے آتا ہے. بڑا نرم سا لفظ ہوتا ہے, لین لفظ جو ہے اس کی طرف اشارہ کا. جو کھجور کے درخت مسلمانوں نے کاٹے, او ترک تموہا قائمتن علی اصولہا, یا جن کو تم نے چھوڑ دیا کہ کھڑے رہیں اپنی جڑوں پر. یہ سب کچھ فبإذن اللہ, یہ اللہ کے اذن سے تھا. وليخزي الفاسقين, اور اس لیے سے تھا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کر دے. تمہیں کیا اعتراض ہے, تم درختوں کے زیادہ خیر خواہ, انسانوں کو تم کاٹو اور درختوں اور ماحول اور پولیوشن کے نام پہ تم کیا کچھ کر دو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ جو فساد تم پھیلاتے ہو فسق کر کے, یہ زیادہ برا ہے. درخت کٹیں گے اور لگ جائیں گے, یہ درخت کٹے تو اور بھی بہت سارے تھے, لیکن تم لوگ جو کام کر رہے ہو اس سے دنیا میں انسانیت کو ظلم کا شکار کر رہے ہو, تم ان کے ساتھ برا معاملہ کر رہے ہو. اس لیے تم اس بات کے اوپر اپنے آپ کو زیادہ پریشان نہ کرو کہ درخت کٹے، تم اپنی فکر کرو۔ یہاں سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ جو انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں، وہ ایک درخت کاٹنے کے اوپر کتنا شور مچا دیتے ہیں۔ آج دیکھیے جانوروں کے حقوق کے شوشے ہیں، بلیوں کے حقوق، کتوں کے حقوق، ماحول، پولیوشن، کوئی گاڑی ایسی نہ ہو جس میں دھواں ہو، کوئی کھانا ایسا نہ بکے کہ جس کو پہلے سے اٹیسٹ نہ کروا لیا، اور دوسری طرف انسانوں کو یوں کاٹا جاتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ یہ بھی ایک فطرت سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ انسان جو سب سے قیمتی مخلوق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا، ہر چیز جس کے لیے پیدا کی، جب انسان اس کی طرف نہ ہو تو پھر دوسری چیزوں کے ساتھ اس کی محبت بھی اس کو کام نہیں دے گی۔ پھر اس آیت سے چند مسائل بھی اخذ ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ جنگی ضرورت کے تحت اگر انسان کوئی درخت کاٹتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز کرتا ہے جس کو ظاہر نہیں کیا جاتا، تو اس کی اجازت ہے، یہ فساد فی الارض نہیں ہے۔ فساد فی الارض کیا ہے؟ کہ آپ دشمن ملکوں میں گھسیں اور نخطے شہریوں پر گولیاں برسانے لگیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب ملک شام کی طرف اپنی فوجوں کو روانہ کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، فصلوں کو خراب نہ کرنا، بستیوں کو ویران نہ کرنا، کیونکہ وہ عام حالات کی بات ہے۔ جب بھی کسی دشمن کے ملک میں انسان داخل ہو تو اقتدار پانے کے لیے اگر جائے گا تو فوراً وہاں کی زمینوں، وہاں کے کنووں، وہاں کے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرے گا۔ مسلمان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے جاتا ہے۔ مثال ہے کہ کسی ملک پہ جا کے حملہ کرنا ہے تو آپ تو وہاں کی عمارتوں کو نہیں نقصان دیں گے، آپ تو وہاں کی فصلیں نہیں کاٹیں گے، کیونکہ آپ کو کلمے وہ ملنے والی ہیں۔ ان چیزوں کو کاٹنا بھی اس بات کی دلیل بن رہی ہے کہ مسلمان ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اصل یہ کہ ان کو اللہ کا دین پہنچانا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتوں میں جیتے ہیں ان کو سزا دینا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر ہم اس چیز کے اوپر غور کر کے دیکھیں تو ہمیں کتنی ہی باتیں ملتی ہیں کہ اصل بات کیا ہے، شاق اللہ و رسولہ۔ آج امت مسلمہ اگر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لے یا دشمنوں کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھ لیں، ہماری دوستیوں اور ہماری دشمنیوں کے معیار کیا، وہ صرف یہی ہے کہ فلاں ہمارے ساتھ کیسا ہے۔ اصل میں کسی کے ساتھ لڑنے سے مراد ایک اختلاف رکھنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ شاق اللہ و رسولہ ہو۔ آج ہماری محبتوں کے معیار جو ہیں وہ دنیا کے تعلقات، دنیا کی باتیں تو لگتی ہیں، لیکن ہم اللہ کے لیے نہیں لڑتے، ہم اللہ کے لیے نہیں بات کو کرتے۔ تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ اب جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوا اس کے کچھ مسائل ہیں، دیکھیں گے آیت نمبر 6 سے۔ وما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علی من خیل، اور جو مال پلٹا دیے اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر، تو نہ تو تم نے اس پر گھوڑے دوڑائے، اور نہ ولا رکاب، اور نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ تسلط بخشتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں سے آپ غزوہ بنو نذیر کے بعد جو مسلمانوں کو مال حاصل ہوا اس کا تذکرہ، پیچھے ہم سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم پڑھ چکے، اور یہاں مال فی ہے، دونوں کا فرق وہاں بھی بتایا گیا تھا، پھر دہرا دیتی ہوں۔ مال غنیمت دشمن سے لڑائی کے نتیجے میں ملنے والا مال، جبکہ مال فی کی عموماً صورت کیا ہوتی ہے کہ لڑائی کا موقع ہی نہ آئے، جیسے کہ یہاں غزوہ بنو نذیر میں ہوا۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں جیسے جزیہ یا نان مسلم سے جو چیزیں ملتی ہیں مسلمانوں کو، اس کے لیے لفظ مال فی آتا ہے۔ یہاں بھی اور اگلی آیت کے شروع میں بھی لفظ آ رہا ہے ما افا، افا کا لفظ فیون سے ہے، لوٹنے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے دوپہر کے بعد جو چیزوں کا سایہ مشرق کی طرف لوٹتا ہے اس کو بھی فے کہتے ہیں۔ اصل میں دشمن سے مال واپس آتا ہے، اس کے لیے اس کو فے کہتے ہیں۔ تو یہاں بتا دیا کہ دیکھو تم کیسے خوش قسمت ہو کہ اللہ خود ہی پلٹا لایا، یعنی یہاں یہ نہیں کہا کہ پلٹا، بلکہ پلٹا لایا گیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ بعض دفعہ مسلمانوں کو دشمنوں کے مال اور اسباب بغیر کوئی محنت کیے مل جاتے ہیں۔ یہاں لفظ آئے فما اوجفتم علیہ من خیر، نہ تم نے اس پر کوئی گھوڑے دوڑائے، اور جف کا لفظ جو ہے وجیف سے ہے، تیزی، سرعت اور تیز رفتاری کے لیے آتا ہے. یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ تم نے حملہ کرتے وقت سواریوں کو تیزی سے نہیں چلایا، اشارہ یہ ہے کہ جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی. اور اسی لیے اور جب تم کا لفظ جو ہے نا تھکا دینے کے لیے بھی آتا ہے. ات اب تم، توبان کہتے ہیں تھکنے کو اسی سے، اور رکاب کہتے ہیں اونٹوں کو. اس کا واحد راحلہ ہے. اب اس کا اصل اس کے مادے سے نہیں ہے. راکب صرف اونٹ کے سوار کو کہتے ہیں، جبکہ گھوڑے پہ سوار شخص کو فارس کہتے ہیں. دونوں مشکل لفظوں کو دیکھ لیں تو مفہوم کیا بنا کہ نہ تو تم نے گھوڑوں پہ بیٹھ کر جنگ کی موقع نہیں آیا، نہ اونٹوں پہ بیٹھ کے تم نے دشمن کی طرف جانے کی کوئی کوشش کی، بلکہ اللہ خود ہی اب تمہارے کاموں کو آسان کرتا ہے. اور حقیقت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پہ غور کر کے دیکھیں، کبھی تو اتنا لڑے کہ دان تک شہید ہوئے، اور کبھی کچھ بھی نہ کیا اور سب کچھ پلٹ کر آ گیا. پیچھے ہم سورت توبہ میں غزوہ تبوک کے قصے پڑھ چکے، کچھ نہیں لڑنا پڑا لیکن اس میں سفر کرنا پڑا تھا. یہاں غزوہ بنو نذیر کے ملے ہوئے مال کو مال فیح کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے لیے کوئی سفر نہیں کرنا پڑا. 3-4 میل دور تھے ان کے گھڑے، مدینہ کے اندر ہی تھے، اور صحابہ کے لیے اتنا ملنا اور اتنا کچھ کرنا جو تھا یہ کوئی بڑا مشکل نہیں تھا. بہت ہی خوبصورت بات ہے اس میں ہم سب کے عمل کے لیے کہ اللہ کے راستے میں کام کرتے رہیں. کبھی مشکل آئے گی تو انشاءاللہ کبھی آسانی بھی آئے گی. پائن نمالوسری یسرا، پائن نمالوسری یسرا، آسانیاں مشکلات ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کبھی بھی رات ہمیشہ رات نہیں رہتی اور دن کبھی دن نہیں رہا. جو زندگی میں ہر طرح کے حالات میں چلتا رہے گا وہی کہیں نہ کہیں جا کے پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کی شان ہے جو اس نے سب کچھ تم کو دے دیا، تمہارے بس میں کہاں تھی، تم تو اس کا تصور تک نہیں کر رہے تھے. اب اگلی آیت میں کچھ ڈیٹیل ہیں کہ دشمن سے جو مال ملا اس کو استعمال کہاں کرنا. یہاں سے آپ دیکھیں کہ دین اسلام ہمیں کتنی خوبصورت منی مینجمنٹ سکھاتا ہے. یہ نہیں کہ مال مفت دل بے رحم، دشمن سے مل گیا بغیر لڑائی کے جس کے جو ہاتھ لگا لے جاؤ، اس کو لوٹ مار کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ دین والوں کو سکھاتا ہے کہ دیکھو دین کے نام پہ بھی جو مال آتا ہے وہ کوئی لوٹ مار کا مال نہیں، کہ جس کے ہاتھ جو لگا، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں. نیتیں اچھی بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس معاملے میں خود کو جواب دے نہ سمجھے. فرمایا ما افا اللہ علی رسولہ، جو مال پلٹا لایا اللہ اپنے رسول پر، مراد وہی ہے جو پیچھے بات ہو گئی، کہاں سے من اہل القرى، ان گاؤں کے رہنے والوں سے، اشارہ ہے بنو نذیر کے قبیلہ یا ان کی جو بستی تھی اس کی طرف سے. اب یاد رکھیے یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ کے بغیر کافروں کا مال مسلمانوں کو مل رہا تھا. ان کی زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہی تھی، ان کے گھر آ رہے تھے. تو جیسے سورت انفال میں ہم پڑھ چکے کہ غزوہ بدر کے بعد یہ فکر تھی کہ اب اس مال کو کرے کیا، تو اسی طرح غزوہ بنو نذیر پہلا موقع ہے کہ جب مال فیح کے لیے مسلمانوں کے پاس کیا انسٹرکشنز ہیں اس کا موقع آیا. یہاں سے آپ دیکھیے کہ میں سوچتی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو حالات کریٹ کر دیے جاتے تھے اور پھر وہ چیزیں سامنے آتی تھی احکامات کی صورت میں، تو ان کو قرآن سے کتنی خوشی ہوتی ہوگی. اب اس کو یوں سوچیں کہ اس وقت ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ان آیات سے اپنے لیے عملی رہنمائی ملتی ہے نا، تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ اتنا پیارا قرآن ہے، اس میں ہر مسئلہ، اس میں ہر حکم ہے، ہم جو سوچتے ہیں وہ بات اس میں مل جاتی ہے. تو ان کے لیے تو نازل ہوتا تھا، ان کے یقین اور ایمان کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ دیکھو ہم نے جو سوچا آرڈر آیا. ایسی جیسے ہمیں اس ملک کی گورنمنٹ سے کوئی کام ہو تو ہم فوراً حالات کے شکار ہوتے ہوئے ایک اپلیکیشن لکھے تو پھر چند دن کے بعد ہمیں ان کا جواب آئے، اور بہت سیٹسفیکٹری ہو جو ہم چاہتے تھے اس بات کو پورا کھول کے انہوں نے بتایا. تم خوش ہوں گے کہ دیکھیں ہم نے جو سوچا تھا یا جو ہمارے اس وقت حالات تھے اس کے مطابق اب ہمیں انسٹرکشنز آ گئے. تو قرآن اصل میں ایک مینول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما افا اللہ علی رسول، جو مال پلٹا دیا اللہ نے اپنے رسول کی طرف. انداز پہ غور کیجئے گا، اللہ کا لفظ بیچ میں آیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کو بھی جو فتوحات ملتی ہیں یہ اللہ کے حکم سے ملتی ہیں. ملا من اہل القرى تھا، لیکن آیا اللہ کی طرف سے تھا. اصل بات یہ دشمنوں میں کھو کے نہیں رہ جانا چاہیے. دیکھیے کہ اللہ کی شان کس طریقے سے دشمنوں کے مال دشمنوں کی چیزیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیتی ہیں. اب کیسے ہے, 6 مدود ہیں, آپ آگے گنتے جائیں, 1, 2, 3 لگاتے جائیں. مال فی جو ملا اس کو کس کس کو دینا ہے؟ نمبر 1 فل اللہ, اللہ کو. اللہ کو کیسے دیں گے بھائی, کیونکہ آگے تو خود ہی سارے یتیم مسکین سب کی بات ہو گئی. تو بعض کہتے ہیں کہ اللہ کا لفظ یہاں تبرک کے لیے ہے, ببرکت کرنے کے لیے اس بات کو کر دیا کہ اللہ کو دے دو, حالانکہ اللہ کو تو ہم نہیں دیتے. بعض کہتے ہیں کہ صدقے کے لیے ایک حصہ نکل سکتا ہے. بہرحال میں اس وقت بہت ساری ایسی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی, کیونکہ ہم یہ موضوع مال غنیمت کی بانٹ میں سورۃ انفال میں ڈیٹیل سے کر چکے. بالکل وہی احکامات ہیں جو مال غنیمت کے تھے, یہاں وہی مال فے کے ہیں. فرق تھوڑا یہ ہے کہ اس میں کچھ محنت لگی, اس میں زیادہ مشکل ہوئی, اس میں وہ نہ ہوئی. کیونکہ ہم ان ساری صورتوں کو پڑھ رہے ہیں اپنے عمل کے لیے, اپنے دل کی زمین پہ. اور آج نہ تو ہم جنگ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح کی, نہ مسلمان حکومت ہے کہ کہیں جا کے حملہ ہو اور پھر اس کے بعد مال فے آئے. کبھی ایسے حالات ہو گئے تو اس وقت انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یا ہم صرف لٹرلی اس کو دیکھیں گے, پہلا حصہ اللہ کے لیے, دوسرا ولی رسول, رسول کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کیسے ہوتا تھا؟ جب بھی کہیں سے کوئی ایسا مال آتا تو آپ اس میں سے اپنے ذاتی خرچ, اپنے گھروں کے خرچ, ایک سال کا جو خرچ تھا اس کے لیے حصہ الگ کرتے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کارخانہ فیکٹری نہیں تھی, لیکن آپ 9 گھروں کے مالک بھی رہے ایک وقت میں. کھانا بھی تھا, پینا بھی تھا, چاہے ان کی ضروریات کب تھی, لیکن انسان ہوتے ہوئے انسان کے پاس ضروریات ہیں. آپ کی بیٹیاں بھی تھیں, آپ کے اوپر بہت ساری اور ذمہ داریاں تھیں. تو لہٰذا پھر اس طرح کا جو مال ہوتا تھا اس میں سے ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی 6 حصے کے جب 5 کیے جاتے تھے, پہلا حصہ اللہ کا لفظ نکل گیا, پیچھے 5 ہوئے. سمجھ لیجئے کہ جیسے کہیں سے 5,000 ڈھون آئے تو اس 5,000 میں سے 4,000 کو لگ کر کے 1,000 جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. ایک اور وجہ بھی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صدقہ حرام تھا. آپ بنی ہاشم میں سے تھے اور آپ کے لیے صدقے کو جائز نہیں قرار دیا گیا تھا. تو عام جو صدقات آتے تھے, ڈونیشنز کہہ لیجیے آپ جس کو, اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے تھے, کیونکہ دوسری چیزوں پہ جاتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں جا سکتا تھا. تو لہٰذا جنگوں میں جو چیز ملتی تھی اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتا تھا, آپ اس میں سے اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے. پھر اس کے بعد ولی ذی القربا اور قرابت والوں کے لیے. اس میں کون آتے تھے؟ رشتے دار آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ حصہ ختم ہو گیا, اور رشتے داروں میں بھی وہی رشتے دار آتے تھے جو کہ ایمان سے مستفید ہو چکے تھے. پھر اس کے بعد ول یتاما, یتیموں کو, ول مساکین, مسکین, وہ اپنے سبیل اور مسافروں کے لیے. یہ سارا کچھ یعنی مختلف لوگوں میں تھا, اسی کے اندر سے جو ہومس نکلتا تھا پھر باقی حصہ جو ہوتا تھا وہ فوجیوں کو بانٹ دیا جاتا تھا, جن کو کبھی لڑنا پڑتا کسی کو نہیں پڑتا. 4 حصے لڑنے والی فوج میں تقسیم کر دیے جاتے, ایک حصہ بیت المال میں داخل ہوتا, پھر اس ایک حصے کے آگے یہ 5 حصے ہوتے. پوری منی مینجمنٹ ہے. اس سے آپ سسٹم کی اہمیت پہ بات کر سکتے ہیں کہ کتنا ہے اسلام سسٹم کو پسند کرتا. جہاں بھی سسٹم خراب ہوتا ہے بڑی بڑی کوششیں وہ اثر نہیں دکھاتی جو کہ ہونی چاہیے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب بھی کبھی دین کے نام پہ کسی سے کوئی پیسہ لیتے ہیں, چاہے وہ کسی کی فیس کی صورت میں آتا ہے, کسی کے ٹیکس کی صورت میں آتا ہے. بعض مسلمان حکومتیں مسلمان ملکوں میں جب لوگوں سے جزیہ لیتی ہیں یا ان سے کوئی عشر لیا جاتا ہے یا زکات جمع کی جاتی ہے, تو اس وقت یہ سارا کچھ اپنی اپنی جگہ پہ رکھا جائے گا, پھر سسٹم چلتے ہیں, ورنہ نہیں چلتے. ایک ہی تھیلی کے اندر آپ سارے پیسے ڈالتے جائیں این وقت پہ آپ کو خود بھی نہیں ملیں گے. تو آپ کی اپنی ذاتی مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے ملے کی, یہاں سے آپ اپنے لیے عمل کی یہ بات نکالیں. آپ کو اگر آپ کے شوہر مہینے کے 5,000 دیتے ہیں یا آپ کو خود کہیں سے ملتے ہیں, اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو شروع سے بانٹو, اتنے اس پورے مہینے میں کھانے پہ لگنے ہیں, اتنے جو ہے بچوں کی فیسوں پہ, اتنے بلز پہ جائیں گے. کوئی بات بھی اپنی جاب سے یا اپنے پیسے سے جو اس کو ملتا ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے بانٹ لیتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے تھوڑے میں بھی برکت ہوگی. یہ اللہ کی رحمت ہے، میں نے خود اس کو کئی دفعہ آزمایا، جب چیزوں کو آپ مینیج کر کے رکھتے ہیں تھوڑے میں برکت ہے، ورنہ ہوگا کیا کہ پیسہ سارا اکٹھا ڈونیشن میں گیا اور وہ سارے پتہ چلا کہ دعوتوں میں اڑ گیا، وہ اتنے دین والے آگے ان کے لیے ایک کی جگہ چار کھانے پکے اور وہ سارا دیگے پکنے میں چلا گیا۔ یہ بہت بڑا ڈراپ ہے کہ اس وقت ہم مسلمانوں سے جو پیسے لیتے ہیں کسی بھی چیز کے، اس کو اس کی مد میں نہیں خرچ کرتے، ہم اپنی ذات میں نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم بانٹتے نہیں۔ مثلا چھوٹی سی مثال دیتی ہوں پریکٹیکلی سمجھنے کے لیے، کیا آپ دیکھیے کہ اگر کسی ایک دین کا ادارہ ہے، ہم اپنا ہی لے لیں کسی اور کو چھوڑ دیں، 1,00,000 روپے کی ڈونیشن آتی ہے، اب اگر ہمارے 1,00,000 دکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس 1,00,000 ڈونیشن میں جمع ہو گیا، ہمارا ہاتھ خود ہی کھل جائے گا، ہم ٹوائلٹ پیپر خریدنے جائیں گے، ہم کہیں گے کیا حرج ہے، جو ملتا ہے لے لو، مہنگے بھی لے لو سستے بھی لے لو۔ کل کوئی ہمارے پاس مہمان آتا ہے، ہم اس کی خاطر میں ایک دعوت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں 1,00,000 بینک میں بڑا ہوگا، کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں، کیا حرج ہے، بہت نامناسب طریقے۔ اگر آپ کہیں بھی کسی چیز کو پراپر چلانا چاہتے ہیں، پہلے لکھیں 1,00,000 ہمیں اس مہینے میں آیا ہے ڈونیشن، یا فیسز میں، یا کس میں، اس 1,00,000 میں سے ہم منتھلی صفائی پہ، کلیننگ پہ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، وہ لکھنا پڑے گا، کتنا کھانوں پہ کر سکتے ہیں، اتنا لکھنا پڑے گا۔ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے خانوں میں جب تک منی کو نہیں بانٹیں گے ادارے نہیں چلتے۔ دین کے کام ہمیشہ چوپٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری پلاننگ نہیں ہوتی، پتا چلتا آیا بہت ہے گیا کدھر، اور کچھ نہیں تو سارا پیسوں کا فرنیچر لے لیں گے، پیسے ختم، اب بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے لوگوں سے چندے مانگ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے دینی اداروں کے مناسب نہ چلنے یا لوگوں سے ہر وقت ہی مانگنے کے بیچ میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پیسہ آتا ہے اس کی تقسیم ٹھیک نہیں ہوتی، تو لہٰذا مال غنیمت یا مال فیض تو آج نہیں ہے، لیکن جہاں بھی اجتماعی پیسہ جمع ہو پہلے سے بتاؤ۔ آپ سب کو اپنے بچوں کو مینیج کر کے بتانا چاہیے، اگر آپ نے اپنے شوہر کی تنخواہ میں سے 2,000 کا اس دفعہ گروسری خرچہ لکھا ہوا تھا، کوئی انیوژل خرچہ آ گیا، مہمان زیادہ آ گئے، کوئی دعوت پکانی پڑ گئی، آپ کو لگتا ہے مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں، کریے سستی شاپنگ، بچوں کو بھی بتائیے کہ بیٹا جو منی کے پیسے تھے وہ پورے ہو گئے، میں تھوڑے رہ گئے، سستی چیز لائیں، کم لائیں، گھر سے نکالیں، مت باہر کھانے کھائیں، اگر آپ مہینے میں 1 بار بچوں کو باہر کھانا کھلاتے ہیں تو اس دفعہ مت کھلائیں کہ بیٹا اس کے پیسے نہیں ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ خود بھی بہت ڈسپلنڈ رہیں گے۔ اسی طرح باقی چیزوں میں آپ دیکھیں، اپنے گھروں کو انشاءاللہ کل آپ دیکھتے جائیں گے تو اس سے زیادہ اچھا پتہ چلے گا۔ اب یہ بانٹ سکھا کے جو قانون بڑا پیارا دیا، اس کو آپ اصول کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک اصول کیا سکھاتی ہے کہ یہ اتنا کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے، بس پھر ٹھیک ہے ختم، کہہ جو دیا جو پیسہ آیا اس کو اخلاص کے ساتھ جا مرضی خرچ کر لو، اور تمہاری نیتیں تو خراب کوئی نہیں ہے، نیت تو بہت اچھی ہے، کہا نہیں۔ یہ ساری بانٹ کیوں ہے، اس اگلے جملے کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ مال گردش نہ کرتا رہے تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان میں۔ یہ ہے وہ ایک جملہ جس کی بنیاد پہ اسلامی معاشی نظام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس کو کوئی سمجھ گیا تو باقی سب سمجھ جائیں گے۔ یہ لفظ دیکھیے دولا، دولا کا لفظ جو ہے دال کے پیش کے ساتھ پڑھے، دولا یعنی دالا نہیں دولت جیسے نا، تو اس مال کو کہتے ہیں جس کا آپس میں لین دین کیا جائے، کھمانا، دولا۔ آپ کبھی عرب ملکوں کو دیکھے تو دولت العرب یعنی مملکت کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ مطلب اس جملے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی یہ بانٹ کیوں بتائی، تاکہ مال صرف چند ہاتھوں میں دولت مندوں ہی کے ہاتھوں میں نہ آ جائے۔ مال غنیمت یا مال فے کی تقسیم میں پہلے ایک حصہ، پھر اس کے بعد چوتھا حصہ، پھر اس کے بعد، یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ دولت ہر بندے تک پہنچے۔ آپ دیکھیے کہ جسم میں اگر خون صرف موٹی چند وریدوں تک رہے اور آپ کے 4-6 اعضاء کو پہنچے لیکن آپ کی انگلیوں کی کوروں کو نہ پہنچے، آپ کے سر کے بالوں کو نہ پہنچے، تو آپ گرو نہیں کریں گے، انتقال ہو جائے گا آپ کا۔ اسی طرح دولت جب کسی بھی سوسائٹی کے اندر چند لوگوں تک رہ جاتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے، پھر امیروں کے پیٹ اور پھولتے ہیں اور غریبوں کا خون اور نہیں چھوڑتا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا کو اگر آپ ایک گلوب کہیں تو وہاں دولت کا ارتکاز ہے، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں، چند خاندانوں، چند مملکتوں کے ہاتھوں میں، چند پاورز کو بڑا کر دیا، باقیوں کا خون نچوڑتا۔ ساری دنیا کے ملک جو ہیں وہ قرضوں میں ڈوبے ہوں گے اور چند ملک قرضہ دیتے ہیں. اگر صرف ہم اسلام کے اس ایک حکم پہ عمل کر لیں فَإِلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ کہ نہ مال گردش کرے چند دولت مندوں ہی کے ہاتھوں میں, تو آپ دیکھیے گا پوری دنیا سے اکانومی کا بحران جا سکتا ہے. پوری دنیا میں سکون ہوگا, کھانا ہوگا, قحط ختم ہوگا اور یہ سارے قرضوں کے بوجھ ختم ہو جائیں گے, اور اسی طرح سے باقی چیزیں جو ہے وہ ختم ہوں گی. کوئی بھوکا نہیں ہوگا, کوئی ننگا نہیں ہوگا. اسلام کی خوبی دیکھیے کہ ایک طرف تو ایک شخص کی اپنی چیز یعنی ملکیت کا اتنا حق ہے کہ کسی کی جان مال عزت کو اللہ کے نبی نے دوسرے کے اوپر حرام قرار دیا. کوئی کسی کی ناجائز زمین لے لیتا ہے, وہ اسے حق لے سکتا ہے اپنا. اسی طرح دوسری طرف کسی نے اگر چوری کی اس کی تو اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے گا. دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجتماعی نظام ایسا پیدا کیا کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو سود سٹا اور جوا جیسی چیزیں اسلام میں منع ہے نا, اس کے پیچھے یہی رول ہے فَإِلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ, کیونکہ پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے. ہمارے یہاں یہ معروف بات ہے. آج بھی دیکھیے کہ اگر آپ تھوڑا سا مارکیٹنگ کو دیکھیں یا بزنس کو دیکھیں, جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ مارکیٹ کا سارا سودا خرید لیتا ہے. سستا خرید لیا, زیادہ خرید لیا, اب اس کی مرضی ہے جو قیمت ہے. اب چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں بےچارے, ان کی دکانیں نہیں چلتی. کسی جگہ دیکھیں جہاں بڑا سٹور ہوگا اس کے لیے چھوٹے نہیں چلیں گے. ہمارا ایک جملہ معروف ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے. آج کیوں کاروبار مشکل ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تو بھائی چند لاکھوں میں تو پاکستان میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا, اب تو کروڑوں کی باتیں ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ دولت چند ہاتھوں میں آ گئی. ارے جسم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے خون دیا نا, اسی طرح سب کو دولت دیتا ہے. سب کو کہتا ہے تم اپنے کام کرو اور اس کے لیے سپریڈنگ کرنی پڑے گی. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بات ہوگی. یہ جو دو بڑی ٹرمز ہیں نا, ایک حلال اور ایک حرام, اس سے بات شروع کر کے نیچے آپ ساری چیزیں لکھتے جائیں. ایک طرف حلال سورس آف انکم لکھیے, دوسری طرف حرام لکھیے. آپ کو یہ جملہ بالکل کلین اینڈ کلیئر ہو کے سمجھ آ جائے گا کہ دولت کس صورت میں جمع ہوتی ہے چند ہاتھوں میں. آپ حیرت ناک حد تک دیکھیں گے کہ جتنے حرام کے ذریعے ہیں اس میں دولت چند ہاتھوں میں جاتی ہے. مثلا سود خور, پیسے اس کے پاس پہلی بہت ہے, وہ لوگوں کو قرضے پہ دے رہا ہے. اب وہ قرضے میں ان سب کی دولت پھر آ رہی ہے, وہ اس کی وہ ربا کی گلٹی موٹی ہوتی جا رہی ہے. ربا کہتے ہی پیچھے پڑ چکے ہیں نا, ایک موٹی گلٹی. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے جوا ہے جس کو آپ گیمبلنگ کہتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ پھینک پھر تماشا دیکھ. جو جتنا ہوتا ہے سٹے بازی, ذخیرہ اندوزی, اسمگلنگ دیکھ لیں, چور بازاری دیکھ لیں, رشوت دیکھیں, ان سب کے پیچھے آپ کو دیکھے گا کہ چند لوگ موٹے ہوتے جا رہے ہیں. آپ کسی ایک ایسے علاقے میں جائیں کہ جہاں آپ کو کچھ لوگ بالکل خون کے نچڑے ہوئے محسوس ہوں, بہت کمزور مہین قسم کے, کچھ انہیں طاقت نہیں ہے. آپ کہیں گے ہائے یہ بےچارے تو بالکل کچھ نہیں ہے. تھوڑا دور اسی علاقے میں جائیں تو آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھے آدم خور قسم کے, جن کے پیٹ موٹے ہو چکے ہیں. آپ کو فوراً وجہ سمجھ آئے گی کہ یہ جن کا خون نچڑا ہوا یہ آدم خوروں نے ان کا خون پیا. یہ سوسائٹی کی کہانی ہے کہ جب چند غریب لوگ ان کا سارا رہا سہا مال بھی کھینچ لیتے ہیں, اور جو بڑے لوگ ہیں ان کے پاس اور جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنی بھوک بڑھتی ہے, اتنا دل چھوٹا ہوتا ہے. اور یہ سچ ہے, جیسے کولیسٹرول بڑھتا ہے تو دل بند ہوتا ہے نا, اس طرح جتنا آپ کے ہاتھ میں مال آ جاتا ہے اتنی مال کی محبت بڑھتی ہے. جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, سال بعد کا خرچہ بھی وہ کہتا جو ہوگا دیکھے جائیں گے, اور جس کے پاس آئے وہ 5-10 سال کی پلاننگ پہلے کر لیتا ہے, یہ ہو گیا تو یہ نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ بتا دیا کہ اس نظام کی برکت کو محسوس کرو. حلال جو کماتا ہے وہ محنت سے کماتا ہے, وہ ایک خاص حد تک کے بعد تھک جائے گا. مثال ہے کہ آپ دیکھیے کہ کوئی ٹیکسی چلاتا ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7-8, تھک جائے گا نا, چھوڑ دے گا. اب دولت جمع نہیں ہوگی. 24 گھنٹے کوئی نہیں اپنا کام کر سکتا, 24 گھنٹے کو اپنی شاپ نہیں چلا سکتا. نتیجہ کیا ہوا کہ دولت اس کے سے خاص حد تک آئے گی, پھر چپ جاؤ بھی, سو چلو نمازیں پڑھو, چلو بچوں کا خیال کرو. بالکل ایک فطری سا نظام بن جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری آیت دی کہ وما آتاکم الرسول فخذو, اور رسول کریم جو تم کو عطا کریں وہ لے لو, اور وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے وہ تم کو روکیں اس سے رک جاؤ. اور یاد رکھو واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب, اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے, بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا. دیکھنے میں یہ آیت آئی ہے مال فی کی بانٹ میں, کہ رسول جو مال تمہیں دے لے لو. کچھ لوگوں کے دلوں میں شک آ جاتا تھا, ہمیں یہ کیوں نہیں دیا, ہمیں وہ کیوں نہیں دیا. اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, ان کے دل میں خیال آ گیا کہ جو دشمن سے مال ملا ہے مجھے کم ملا, دوسروں کو زیادہ دیا گیا. نفس سلم تک بات پہنچی, کیونکہ جب دل میں ان کے بات آئی انہوں نے کسی سے ذکر کی, اور جو بات کر دی پھر بھول جائیے کہ وہ اگلے بندے تک پہنچے گی نہیں. نفس سلم تک جب بات پہنچی تو آپ کو دکھ ہوا, آپ نے ان صحابی کو بلایا اور کہا کہ ایک پتھر لے کر آؤ کالے رنگ کا. وہ کالے رنگ کا پتھر لے کے آئے, انہیں کہا کہ اس کو دھوپ میں رکھ دو. سارا دن وہ دھوپ میں جلتا رہا جلتا رہا. آپ مکہ کی گرمی تیل میں لائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جب وہ پتھر خوب تپ چکا, سورج سر پہ آ چکا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب ایسا کرو کہ تم اس پتھر پہ کھڑے ہو اور مجھے گنواؤ کہ میں نے تمہیں کیا دیا, یعنی مال غنیمت میں جو آیا اس میں سے تم کو کیا دیا. اب وہ کھڑے ہوئے, جو ہی پتھر پہ کھڑے ہوئے وہ تو تپ رہا تھا, جلدی سے ایک پاؤں اٹھایا اور فوراً گنایا, آپ نے ایک تلوار دی, پاؤں چلا دوسرا پاؤں کر کے اس کو اٹھا لیا, کہا ایک تیر دیا, دو تین چیزیں گنوائی, بے ہوش ہو گئی گرمی کی وجہ سے. جب ہوش آیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج اس تھوڑے سے جلتے ہوئے پتھر پہ تم یہ چند چیزیں نہ گنوا سکے. سوچو قیامت کے دن کیا ہوگا جب سورج اتنا قریب ہوگا اور اس وقت تمہیں دنیا بھر میں جو نعمتیں ملی تھی اس کا حساب دینا پڑے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو حالات کریٹ کر کے سکھایا کرتے تھے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ لیتے. اب یہاں ایک تو عام لینے کی بات ہے کہ جو مل گیا چپ کر کے لے لو, مال غنیمت سے ملا لے لو, ان کو خود پتا کہ کیا دینا ہے. اس سے ایک چھوٹی سی سائٹ پہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو کسی بھی اعلیٰ منصب پہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کس کو کیا دینا ہے کس کو کیا نہیں دینا. کبھی کسی کو زیادہ دیا جا سکتا ہے, کسی کو کم دیا جا سکتا ہے, کبھی زیادہ وقت دے دیا کبھی کم وقت دے دیا. چپ کر کے لے لو, اطاعت سیکھو, آج اس بن کے رہو, دیکھو تمہیں اس کے بعد کتنا کچھ ملے گا. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس حکم کا اطلاع زندگی کے ہر مسئلے پہ, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حجیت حدیث, حجیت کہتے ہیں اہمیت, یعنی حدیث بھی اسی طرح دلیل ہے جیسے قرآن, اس کے لیے یہ بہترین آیت ہے. عبداللہ بن مسعود تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے آئے ہیں, کہا کہ بھئی یہ کپڑے اتار دو اور انسلا کپڑا پہنو. کہنے لگا جی مجھے قرآن کی کوئی آیت بتائیں جس میں یہ حکم لکھا ہو. جسے آج بھی لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا, قرآن میں لکھا ہے تو دکھاؤ. کہنے لگے سلے ہوئے کپڑوں کا جواز قرآن کی آیت سے دکھاؤ. ابن مسعود نے کہا میں تمہیں بھی دکھاتا ہوں. فوراً قرآن کھول کے یہ دکھا دی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ, کہنے لگے یہ لکھا, اس رسول نے کہا کہ سلے ہوئے کپڑوں سے رک دو. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دے سکتا ہوں, پوچھو جو پوچھتے ہو. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ براہ راست ہر حکم قرآن میں نہیں ہے, بہت سارے حکم حدیث میں. کہنے لگے میں تمہیں ہر چیز کا حکم قرآن سے دے سکتا ہوں. کہا اچھا. ایک شخص آیا کہنے لگا کہ ایک محرم یعنی ایک شخص احرام کی حالت میں اس نے ایک جانور مار دیا, زنور نام کا ایک جانور تھا زنبور, اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام شافعی نے یہ آیت دکھائی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ, آیت دکھائی اور ساتھ ہی اس مسئلے پہ جو حدیث تھی وہ دکھا کے کہا کہ یہ کرو. یعنی پورے کا پورا دین حدیث کے ساتھ اخذ ہو جاتا ہے صرف اس ایک حکم سے. اور اسی واقعے کے اوپر ایک معروف واقعہ آپ کو پیچھے سنایا جا چکا ہے سورۃ نساء کی تفسیر میں, کہ ایک عورت ابن مسعود ہی کے پاس آئی اور اس نے آ کے کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ بھووں کے بال بنانے, لیکن جس کو آج کے دور میں آپ کہیں گے, اس کا حکم جو ہے یہ اللہ نے کہا ہے, تو کدھر لکھا ہے؟ قرآن میں ہے یہ حکم. کہا ہاں ہے. جو چلی گئی تو تین دن کے بعد واپس آئی, کہنے لگی میں نے تو پورا قرآن کھنگالا, مجھے تو یہ آیت کہیں نہ ملی. کہا اچھا آؤ ادھر, سورہ حشر کھولی, یہ آیت دکھا دی. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہنے لگے یہاں لکھا. اور ساتھ ہی وہ حدیث دکھا دی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں پہ لعنت کی تھی, انہیں میں سے ایک وہ تھی عورت جو اپنے بھووں کے بال نکالتی ہے. تب دیکھیے کہ استدلال لینا ہو, بات کرنی ہو, تو کتنے آرام سے یہ بات سمجھ آتی ہے, اور اگر نہیں مانیں گے تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا نہیں مانیں گے. اس لیے کہ انسان کے دل میں ہمیشہ یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا, میں نے اللہ کی بات کو ماننا. آج اگر صرف اس ایک آیت پہ ہم عمل کر لیں, ہماری شادیاں, ہمارے جینے مرنے سب کچھ قرآن کے مطابق ہو سکتا ہے. آج لوگ ایک ایک سنت پہ بات کرتے ہیں, کیسے پڑھیں، یہ موقعہ ہے یہ غیر موقعہ کون سی، لیکن شادی کی سنتیں کوئی نہیں جانتا، مرنے کی سنتیں کوئی نہیں جانتے، اپنی مرضی سے خود ہی بڑے بن کے ہر چیز کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. فرمایا واتقوا اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ڈر جتنا ہوگا اتنا ہی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلے گا. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا.
وما اللہ علی رسوله منهم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله 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 الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله 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 الله، حاضر ہے تیرے دربار میں اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشمِ نم اللہ کرم اللہ کرم. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. اللہ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. الله 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 الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله الله ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم لبیک اللہم لبیک لا شریک لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله 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 لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله 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 میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ہوں ان کو سباہم اللہ کرم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ 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 لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله 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 اس ورد میں عمر کٹے ساری ہونٹوں پہ سبیر رہے جاری اس ورد میں عمر کٹے ساری ہونٹوں پہ سبیر رہے جاری اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله 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 لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله الله یا رب میں گناہگار ہوں توبہ قبول ہو اس یاد شرم سار ہوں توبہ قبول ہو جا سوز دل پگار ہوں توبہ قبول ہو سرتا پا انکسار ہوں توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو گزری تمام عمر میری لہو لعب میں نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں صالح عمل قلبی کوئی نہیں ہے حساب میں، دست دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ عیش و نشاط ہی میں گزاری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی، میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی، لیکن یہ حال اب ہے کہ بھاری ہے زندگی، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ تیرے کرم کو تیری عطا کو بھلا دیا، اعمال کی جزا و سزا کو بھلا دیا، طاقت ملی تو کرب و بلا کو بھلا دیا، ہر ناتوا کی آخر رسا کو بھلا دیا، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ دولت ہے جس کے پاس، اس کو نہ کوئی خوف ہے، اس کو نہ کچھ حراس، ہوگا نہ زندگی میں کسی وقت وہ اداس، لیکن وہ میری بھول تھی، اب میں ہوں محو یاس، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ میں ہوں گناہ گار مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ گار مگر تو ہے رحیم، میں ہوں پناہ پذیر مگر تو ہے قدیم، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ ہو یا رب، تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، میں اعتراف کرتا ہوں اپنے قصور کا، میں ہو گیا تھا ایسے گناہوں میں مبتلا، جل کی ہے آخرت میں کڑی سے کڑی سزا، لیکن مجھے تو تیرے کرم سے ہے آسرا، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو،
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعد
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے طریقے سے مال کی بانٹ کو مزید کچھ اور لوگوں تک پہنچانے کی بات کی اور آگے کچھ لوگوں کی تعریفیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کام کیا جائے تو اس کے بعد ٹائٹلز دیے جاتے ہیں یا سرٹیفکیٹس بانٹے جاتے ہیں. اگلی چند آیات کو آپ ٹائٹلز یا سرٹیفکیٹس کے نام کے ساتھ موسوم کر سکتے ہیں کہ اللہ کیسے لوگوں کی قدردانی کرتے ہیں. سب سے پہلے للفقراء، نادار لوگ، غریب لوگ، المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو مہاجرین ہیں جن کو جبرن نکال دیا گیا ان کے گھروں سے. یہاں سے مہاجرین کی خوبیاں بھی معلوم ہو رہی ہیں، فضائل ہیں کہ نکالے گئے. خود کہاں آتا ہے کوئی، نکالا گیا تبھی تو وہاں سے گئے، مال بھی گئے، گھر بھی گئے، سب ہو گیا، کیوں نکلے؟ دوسری بات، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سب کچھ دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کو طلب کرنے، اس کا فضل پانے کے لیے کیا. تیسرا وصف مہاجرین کا، وینصرون اللہ ورسولہ، جو ہر وقت دل کی خوشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اتنے کام کریں تو ان کو سرٹیفکیٹ دے دو اس بات کا، کیا؟ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ، یہ قول اور عمل کے سچے. ان کے کلمے نے ان کی زبان کو ہی نہیں دلایا، ان کے دل کو بھی دلا دیا. اس ایک آیت کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو مہاجرین کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا، سوچنا، اس کو بھی انسان اپنے لیے گناہ سمجھے گا. یہاں شروع میں بات ہوئی للفقراء، فقیر کون سے ہیں؟ سارے ہی فقیر ہیں، خاص طور پہ مہاجرین، کیونکہ ہجرت کے بعد فقیری آ گئی تھی، جن کے بھر بھر تھے. آپ امیجن تو کریں، ایک ملک میں رہتے ہوئے آپ کا ویلا ہو، آپ کے نام پہ بینک کی سٹیٹمنٹس ہو اتنی بڑی بڑی، بس وہاں سے نکال لے جاتے ہی دوسرے ملک میں جائیں، دو وقت کی روٹی کے محتاج، حکومت سے مدد لیں. پوسیبل ہو سکتا ہے ایسا؟ بالکل ہوتا. یہ سٹیٹس کی تبدیلی بہت سارے لوگوں کو ہجرت نہیں کرنے دیتی یار، مسلم ملکوں سے کھائیں گے کہاں سے، وہاں کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں، وہاں سے کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے یہ غریب لوگ، یہ اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے والے، یہ وہاں رہتے ان سے اسیمیلیٹ کرتے، ان کے بتوں کو بھی پرشاد دیتے، ان کو بھی اچھا کہتے، دیکھنا کوئی ان کو نکالتا. آج بھی لوگ کہتے ہیں مت برا کو، نہ ایسی باتیں نہ کرو جس سے لوگ پریشان ہو، جسے لوگ نہ سمجھیں. اگر اللہ کے نبی یہی نسخہ صحابہ کرام کو دیتے تو یقین کریں ہجرت کی موقع نہیں پڑتا، وہ پاؤں دھو دھو کے پیتے ایسے مسلمانوں کے، کیونکہ نیک لوگ لوگوں کو اچھے بہت لگتے ہیں، وہ نیک لوگ برے صرف اس وقت لگتے ہیں جب وہ اپنے بتوں اور اپنے بزرگوں کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں. اسی لیے لوگوں کو قرآن پڑھنا برا لگتا ہے بعض اوقات، کیونکہ اس کے اندر پھر جو باتیں آتی ہیں وہ ان کے اپنی زندگی کے اسٹائل پہ حد ڈالتی ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں، جو یہاں سے نکالے گئے جن کے پاس کچھ نہ رہا، ایسے لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا سب کی ذمہ داری ہے. ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مدد کرو. آپ کبھی سوچئے، ہم پیچھے بات کر چکے سورۃ انفال میں، بالکل آخر تھا سورۃ انفال کا، کہ اس میں جو آیات تھی اس میں مہاجرین اور انصار دونوں کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد پھر السابقون الاولون کی بات تھی. حقیقت یہ کہ جب ایک انسان اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوتا ہے، اللہ کے پاس اس کے نام کے ٹائٹل لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا ان کے حالات تھے، کیا ان کی کہانیاں تھی، کتنی تنگی ترشی انہوں نے بسر کی. آج ہم ایک وقت بھوکے نہیں رہ سکتے دین کے لیے، ہم ایک مہینہ مشکل سے نہیں گزار سکتے، ہم اپنی خواہشات پہ قابو نہیں پا سکتے. ہم کہتے ہیں ہماری خواہشیں پوری ہوں گی اس کے بعد دین کو لاؤں گے. یہ وہ لوگ، اب دیکھیے اللہ کو ضرورت تھی مدد کی، رسول کو تھی نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ینصرون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں؟ اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. اس دور میں صحابہ کرام کا ہجرت کرنا ایک ماحول کو بدلنے کے لیے تھا، تاکہ یہاں یہ کام نہیں کر سکتے تو دوسروں کو جا کے یہ بات بتاتے ہیں. اور قربانیوں کی آپ سوچیں، ہجرت ایسے تھوڑی ہوئی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کے. آج آپ مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جاتے پھر بھی تھک جاتے ہیں، ہم تو بیٹھ بیٹھ کے بور ہو جاتے ہیں، ہم کہتے اتنا لمبا نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سوجنے لگتے ہیں، تھکنے لگتے ہیں. ہم تو قرآن پڑھتے ہوئے اگر ایک ڈیڑھ گھنٹہ ذرا بیٹھنا پڑے مسلسل تو کہتے نہیں ہمیں اسٹریچ چاہیے. ہم نرمیوں کیا دی ہوگے، آرام کیا دی ہوگے، لیکن یہ لوگ پیدل چلے، باز اونٹوں پہ چلے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں پہ چیتھڑے باندھے. ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں پاؤں پہ چیتھڑے، پٹیاں باندھ باندھ کے چلے پھر بھی نہ رکے. ہم کہتے ہیں ہمارے سر میں درد ہے، ہم آرام کر رہے ہیں، بس دیٹس اٹ. ہم بیمار ہونے والے ہیں اس لیے ہم نہیں جاتے آج، ہم یہ نہیں کر سکتے. ہر ایک کا عذر اللہ کو ہے، میں کسی پہ کوئی چوٹ نہیں کر رہی، میں اپنی بات کرتی ہوں کہ اگر میں اپنے آپ کو صبح اٹھ کے پوچھوں کہ کیا خیال ہے مجھے آج جانا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ میرا نفس مجھے کہے گا نہیں تم بیمار ہو، بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں بستر سے نکلنے کی، رات چھوٹی ہے، دن چھوٹا ہے، نیند نہیں بری. نہیں، جس کو نکلنا وہ نکلے گا، چوٹوں میں نکلے گا، تکلیفوں میں نکلے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے اولئک هم الصادقون، ہم سچے کب بنیں گے؟ جب مقصد کے لیے قربانیاں دیں گے. اور اس کے بعد بات ہوگی. اب بتائیے کہ جن صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دے، کیا کسی کو حق پہنچتے کہ ان کو گالیاں دیں، ان کو منافق کہیں؟ آج مسلمانوں ہی کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جن کو غلطی لگی اور وہ بےچارے، میں تو کہتی ہوں بھول پن میں، مجھے ایسے لوگوں پہ غصہ نہیں آتا، صرف نہ سمجھی کی بات ہے کہ ایسے لوگ جب صحابہ کرام میں سے کسی کو برا بلا کہتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اس دین کی روح کو سمجھے نہیں. مشکلات میں جو لوگ کام کریں، غلط بھی کریں، وہ پھر بھی اچھے ہیں. دیکھیے جب بھی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے نا، اپنے آغاز میں ہوتی ہے، کام کوئی بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی چیز نہیں، سسٹم ہے ہی کوئی نہیں، نظام ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں لوگ ان کو تو کام ہی نہیں کرنا آتا، پتہ نہیں انہوں نے کیسے کام کیا. نہیں، ان کے درجے بہت ہیں، کیونکہ ان کو آتا بھی نہیں تھا، انہوں نے کرنے کی کوشش کی، انہوں نے قربانیاں دی. جب سارے سسٹم بن جاتے ہیں، جب ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آتی ہیں، پھر تو لوگ سسٹم کے تحت آتے ہیں. شروع کے لوگ جذبوں کے تحت، تقویٰ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کسی بھی کام کے آغاز میں خدمت کے لیے آگے یا کام سے فائدہ لینے کے لیے آگے. اللہ کہتا ہے ایسے لوگ سچے ہیں، ایسے لوگوں کی سچائی کی اللہ تعالیٰ یہاں گواہی دیتا ہے. جب ان کی بات ہوئی تو ساتھ ہی تذکرہ ہو گیا انصار کا. اگلی آیت انصار کے فضائل میں، ان کے بھی وسط نوٹ کر لیجئے. والذین تبوؤوا الدار، اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو دار ہجرت میں مقیم ہے. تبوؤوا کا لفظ بوؤوا جو بوی پیچھے ہم پڑھ چکے، جگہ دینا، ٹھکانہ درست کرنا. دار سے مراد دار ہجرت یا دار الایمان ہے، یعنی مدینہ منورہ. اس وجہ سے امام مالک مدینہ طیبہ کو باقی دنیا کے سب شہروں سے افضل قرار دیتے تھے. کہتے تھے کہ مدینہ اس لیے افضل ہے کہ یہاں سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، یہاں پہلی اسلامی ریاست بنی، یہی پہلا جہاد ہوا، اور یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں وہ حالات نہیں بن سکے تھے جو مدینہ میں بنے. اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جگہ دی ادار، گھر میں. اب دیکھیے کہ تبوؤ کے ساتھ ہی دار کا لفظ آ گیا نا، اور آگے آ گیا والایمان، اور ایمان میں ثابت قدم رہے، ایمان میں. من قبلہم، ان سے پہلے، کس سے پہلے؟ مہاجرین کی آمد سے پہلے بھی ان کے دلوں میں ایمان تھا، تبھی تو آنے والوں کو انہوں نے ویلکم کیا، تبھی تو انہوں نے ان کو مہاجر کا تانا دے کے اپنے سے دور نہیں کر دیا. کیوں کرتے ہیں محبت دوسروں سے؟ یحبون من ہاجر الیہم، یہ محبت کرتے ہیں ہر اس سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے. دل تنگ نہیں ہوتے کہ یہ کیا ہمارے ملک کے اندر آ گئے، انہوں نے تو ہمارے ملک کا حال خراب کر دیا، یہ تو کھلا ملک سے آ گئے، یہ تو مہاجر ہیں، ان کو سڑکوں پہ ڈال دو، کیا ضرورت تھی افغانیوں کو آنے کی، کیا ضرورت تھی انڈیا سے لوگوں کو آنے کی، کیا کیا. دل تنگ نہیں ہوئے، یہ اپنی کوٹھیاں بنگلوں پہ نہیں آتے تھے، یہ نعرے نہیں لگے کہ ہائے ہماری جاب ساری اب ان کو مل جائیں گی، ہمارا مال ان کو آ گیا، یہ ہمارے ملک پہ بوجھ ہے. نہیں، تو حبون، یہ پسند کرتے ہیں ہر ایک اس کو جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی. اور اس کے بعد ان کے دلوں کا حال کیا؟ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی خلش اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دے دی جائے. اتنے ان کے کھلے دل تھے، اتنا ان کا دل بڑا تھا کہ یہ ہجرت کر کے آنے والوں کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ عام دنیا کا مزاج اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اجڑے ہوئے خستہ حال لوگوں کو اگر مدد دیتے بھی لوگ تو زکات میں سے دے دیتے ہیں، اپنی اترن پکڑا دیتے ہیں جو، اور ہر جگہ کہیں ملکی اور کہیں غیر ملکی اور کہیں مہاجر اور کہیں لوکل کی بات کر دیتے ہیں، لیکن انصار ان کے دلوں میں ایمان تھا۔ یہاں کہتے ہیں کہ اخلص یا تمکنو کا لفظ مخذوف ہے، کہ انہوں نے خالص کر لیا تھا اپنے دل کو، ان کے دل میں قرار پا چکا تھا ایمان، اور ایمان کے بغیر بندہ اپنے حقوق دوسرے کو دے ہی نہیں سکتا، اور دے بھی دیتے ہیں لوگ جذبات میں آ کے بعد میں قائم نہیں رہتے، کہ ان کے سینوں میں کوئی تنگی نہیں تھی۔ یا لفظ ہے حاج، حاج کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی محبت بھی ہو اور ضرورت بھی ہو، یعنی حاجا کا لفظ کیا ہے؟ کسی چیز کی حاجت کا معنی کیا ہے؟ کہ اس سے محبت بھی ہو اور ضرورت بھی ہو، پھر بھی آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ اسی طرح حاج کانٹے کو کہتے ہیں، یعنی کانٹا نہیں ہے ان کے دلوں میں، اس تقسیم سے ان کے دلوں میں قطن کوئی خلش نہیں ہوئی۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، آج پوری کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ فرمایا کہ دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کرتے کہ ان کو مل گیا، پلس وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ترجیح دیتے ہیں ان کو اپنے اوپر۔ یہ انصار اتنے کھلے دل کے لوگ ہیں کہ ان مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود شدید طلب میں ہو، حاجت میں ہو، خود بھوکے ہوں۔ خصاص بھوک بھی اس کی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب پیٹ انتڑیوں کو لگ گئے، بہت پیٹ اندر چلا جاتا ہے، اس حالت میں ان کی یہ خوبی ہے کہ جب خود اتنے بھی بھوکے ہوتے ہیں کہ پیٹ اندر لگ چکا ہے، فقر اور فاقہ آ چکا ہے، اس وقت بھی ایثار ان کے اندر اتنا ہے، اتنی ان کے دلوں میں دوسروں کی محبت ہے کہ اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور اصل یہی بات ہے کہ وَمَنْ يُوقَ شُخَّ نَفْسِهِ، اور جس کو بچا لیا گیا، دیکھیے مجہول ہے، خود نہیں بچتا بندہ شخ سے، اللہ جس کو بچا لے، جو شخ سے بچ گیا، پیچھے شخ پہ بات ہو چکی ہے، جو اللہ کے راستے میں دینے کی بجائے بچانے والا بن گیا، جس نے اپنی ذات سے زیادہ اللہ کے دین کو آگے کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے بامراد وہ ہیں۔ اب یہ ساری بات مہاجرین اور انصار کے سنس میں ہوئی، ایک تو اس کی جنرل سنس ہے، ان کی تعریف کر دی گئی عام حالات میں، لیکن اس کی خاص شان نزول ہے۔ ہوا کیا تھا کہ جب مال فی ملا بنو نذیر غزوے سے، تو اب جب تقسیم کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ مہاجرین جو مکہ سے آئے تو انصار نے ان کو بہت کچھ دیا، رائٹ؟ ان کے پاس کی ان کی چیزیں تھیں، یہ بالکل شروع میں ہو گیا، دو تین سال کے اندر ہو گیا، تو ابھی بہت سارے لوگوں کے پاس انصار ہی کی زمینیں تھی، انہی کے معاملات تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اب جو مال آیا ہے وہ کیا انصار کو دیا جائے، کیونکہ مدینہ کے رہنے والے وہ تھے، یا پھر مہاجرین کو دے دیا جائے کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یا دونوں کو بانٹا جائے۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، میں آپ کو ایک حدیث کا خلاصہ سناتی ہوں، کہ جب مال فی کی تقسیم کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ مہاجرین یا انصار کس کو دیں، تو اس وقت مہاجرین کے پاس نہ تو کوئی مکان تھے نہ جائیدادیں تھیں، یہ انصار کے مکانوں میں رہتے، انہی کی جائیدادوں میں محنت مزدوری کر کے گزارا کرتے تھے۔ جب بنو نذیر اور بنو قینقہ کے مال بطور فی کے مسلمانوں کو حاصل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے سردار ثابت بن قیس بن شماس کو بلا کر فرمایا کہ اپنی قوم انصار کو میرے پاس بلا۔ نہ سے آپ کو ایک اچھے لیڈر کی خوبی بھی ملتی ہے کہ بجائے اس کے کہ فیصلہ کر دے، پہلے ان کو اکیلے میں بلا کے پوچھ لیا کہ میرے کس فیصلے پر تم خوش ہو گئے، پر سب کو بلا لاؤ۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، انصار تھے اپنے قبیلے خزرج کو یا سب انصار کو؟ آپ نے فرمایا سب کو ہی بلانا۔ جب یہ سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے خطبہ دیا جس میں حمد و صلات کے بعد انصار مدینہ کی اس بات پر مد و ثنا فرمائی گئی کہ انہوں نے جو سلوک اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کیا وہ بڑے عزم اور ہمت کا کام تھا۔ یا پھر عمل کی بات نوٹ کیجئے کہ آپ آئندہ کسی کو نیکی پہ مائل کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کی پچھلی کسی نیکی کا تذکرہ کریں، تعریف کریں، انہوں نے اس وقت بھی کام کیا، انہوں نے اس وقت بھی دیا، اس طرح کی بات. خیر، اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے مال آپ لوگوں کو دے دیے، اگر آپ چاہیں تو ان مالوں کو مہاجرین اور انصار سب کو میں برابر تقسیم کر دوں، اور مہاجرین بدستور سابق یعنی جیسے ہو رہا تھا پہلے آپ کے مکانوں میں رہتے رہیں، اور آپ چاہیں تو ایسا کیا جائے کہ یہ بے گھر اور بے زر لوگ ہیں یہ مال صرف ان میں تقسیم کر دیے جائیں، اور یہ لوگ آپ کے گھروں کو چھوڑ کر الگ الگ اپنے گھر بسا لیں. سچویشن سمجھ آ رہی ہے؟ کیسے ان کے دلوں کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ ہمارے گھر اب واپس ہو جائیں، ہماری جائیدادیں ہمیں دے دیں اور ان کو ادھر سے دیں، یا کیا کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈفرنٹ آپشنز دی. یہ سن کر انصار مدینہ کے دو بڑے سردار حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ سب مال بھی صرف مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے، پھر بھی اس کے باوجود وہ ہمارے گھروں میں رہتے رہے. سوچیے، بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جب مشکلیں ہوتی ہیں نا، جب جنگیں ہوتی ہیں، جب مال تھوڑا ہوتا ہے تو لوگ جڑے رہتے ہیں، ذرا مال آنا دکھتا ہے نا تو آنکھیں بدلنے لگتے ہیں لوگوں کی، وہ پھر ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں، کس کو کیا مل رہا ہے، کس کو کیا مل رہا ہے، مجھے کیا لینا چاہیے. انہوں نے کہا یہ بھی ان کو دے دیں اور ہمارا بھی ان کو دے دیں. یہ بات سن کر تمام حاضرین انصار بول اٹھے کہ ہم اس فیصلے پر راضی اور خوش ہیں. لیڈر بولا تو باقیوں کے بھی دل کھلے تھے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار اور انصار کے بیٹوں کو دعا دی اور ان مالوں کو صرف مہاجرین میں تقسیم کرنا ہو. کتنا بڑا حوصلہ اور کتنی بڑی جنگ ہو جاتی، اسی وقت خانہ جنگی شروع ہو جانی تھی کہ آگے یہ ہمارے مال لینے، دیکھو اب جنگ ہوئی، لڑے ہم اور پیسہ سارا یہ کھا گئے. کتنی گندی زبانیں بولتے ہیں لوگ بعض دفعہ دین کے نام پہ بھی. انہوں نے خوشی سے یہ کام کیا. انصار میں صرف دو حضرات تھے جو بہت ہی حاجت مند تھے، غریب تھے، ان کو بھی حصہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف انصار اور مہاجر کی بات نہیں، ضرورت کو دیکھا گیا. سہل بن حنیف تھے اور ابو دجانہ، اور اسی طرح سعد بن معاذ کو ایک تلوار دی گئی جو بہت معروف تھی، یعنی ابن ابی الحقیق تھا تو اس کی تلوار بہت ہی اچھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیڈر کو جسٹ آنر کے لیے دے دی کہ یہ آپ کے پاس ہوگی. کس کے دلوں میں اس وقت کجی نہیں ہوتی جس کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے. وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے. یہ جو لفظ ہے نا یوسرون، اس میں ایثار چھپا ہوا، وہی لفظ ہے اثر. بندہ اپنے اثر چھوڑنا چاہتا ہے نا تو ایثار کرتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، میں نے کیا لے کے جانا ساتھ، تو میں کیوں نہ دنیا میں ایسی نیکیاں کر لوں کہ میرے بات میرے آثار ان تک رہیں. اللہ کرے آج مسلمانوں کے دل اس طرح ایک دوسرے کے لیے جڑ جائیں. آج اگر دین اور دنیا کے نام پر بھی یہ کام ہونے لگ جائیں کہ لوگ اپنی ذات پہ دوسروں کو لینے لگیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد خیر آئے گی. یہ تو تھا اس آیتوں کا خاص واقعہ، لیکن کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس میں انصار کے ایثار کی کہانیاں ملتی ہیں. ترمذی کی ایک روایت ہے ابو ہریرہ کی، اور اس آیت پہ خاص طور پہ تفاسیر میں آپ کو یہ ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے ایک شخص آیا، بھوکا تھا. بھوک کی کیفیت میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کچھ چاہیے. آپ نے اپنی ساری بیویوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. سوچیے اتنے گھر تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اس پہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کہا کوئی آج کی رات اس کی میزبانی کر دے، اللہ اس پہ رحم کرے گا. انصار میں سے ایک شخص تھے، کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سعادت حاصل کروں گا اور اس مہمان کو میں اپنے گھر لے جاؤں گا. گھر گیا، مہمان کو بٹھایا، بیوی سے پوچھا خدمت کچھ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے، دیکھو اس کی خدمت میں بخل نہ کرنا. بیوی کہنے لگی کہ باخدا میرے پاس تو بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں. بچے جذباتی، ہم تو بچوں کا رونا دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم تو بچوں کی آنکھوں میں آنسو، اور وہ بھی بھوک کی وجہ سے ہو. اللہ حکم. کہنے لگے دیکھو بچوں کو بہلا کر سلا دو، بچے سو جائیں گے. انتظار کرتے بعض جگہ آتا ہے کہ پانی کا پتیلا رکھ دیا کہ پکتا رہے، بچے سوچے کھانا پک رہا پک رہا، اور اسی طرح انتظار میں سب سو گئے. پھر کہنے لگے کہ جو کھانا ہے وہ ایک بندے کا بنے گا، تو ایسا کرنا کہ میں جب اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو تم دیا ٹھیک کرنے کے بہانے دیا بجھا دو. کیونکہ عرب لوگ بہت مہمان نواز تھے، اگر صرف مہمان کے آگے رکھتے، میزبان نہ کھاتا تو مہمان بھی نہیں کھاتا تھا، برا سمجھتے تھے اس کو، کھانا کھلا رکھتے تھے تاکہ مہمان بھی کھائے میزبان بھی کھائے. خیر وہی ہوا، کھانا رکھا، بیوی جو تھی وہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے گئی اور بجھا دیا. ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے مہمان کے ساتھ منہ ہلاتے رہے، مہمان کو نہیں پتا چلا کہ یہ کھا رہے ہیں کہ نہیں. سوچیے اس وقت بہت آسان ہے جب پہلے ہی آپ چرغے تکے کھا چکے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جب خود انتڑیاں پیٹ کو لگی ہوئی ہیں، اتنی بھوک میں خود کچھ نہیں کر سکے اور مہمان کو بالکل نہیں پتا چلا کہ میرا میزبان بھوکا ہے. کھانا ختم ہوا، وہ چلا گیا. اگلے دن جب صبح اٹھے، رات میاں بیوی بھوکے سوئے، بچہ بھوکے سوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا فلا شخص اور اس کی زوجہ نے جو کام کیا اسے اللہ نے پسند کر لیا اور اس پر اللہ تعالیٰ ہنسے. اور پھر بتایا کہ وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آج کی رات آپ خود بھوکے رہ کے اپنے مہمان کو کھلا چکی. اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے ایک ٹائٹل، ایک سرٹیفکیٹ بھیج دیا کہ ہر بندہ جو اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے اللہ کے راستے کی ضروریات کو بڑھائے گا، اللہ اس کو ہم المفلحون کا ٹائٹل دے گا. پہلے تو کہنے والے ہی سوچیں، پھر سننے والے سوچیں، ہمارا کیا حال ہے. یہاں کوئی کپڑے زیور کی بات نہیں ہے، بچوں کی شادیوں کے خرچ کی بات نہیں ہے، جو گھر بنانے کے لیے پیسہ جمع کیا اس کی بات نہیں ہے. یہاں بات ہے پیٹ کی بھوک کی، جو ہر 6-7 گھنٹے کے بعد سامنے آ جاتی ہے، ایک ایسی ضرورت بن کے جس سے منہ ہی نہیں پھیر پاتے. گھروں کے خرچے دیکھ لیں، گھروں کے کھانے دیکھ لیں، کئی ہزار اٹھ جاتا ہے ہمارا صرف ایک مہینے کی گروسری پہ. اور جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو ہم اس وقت کتنی تعویلیں کرتے ہیں خود سے. کسی کو تو کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی، اندر ہی جنگ چلی ہوتی ہے، اندر ہی باتیں پڑی ہوتی ہیں کہ کیا کرو، ابھی یہ بھی خرچہ، ابھی وہاں جانا، ابھی سمر آ رہا، ابھی پاکستان جانا، ابھی شادی آنی، ابھی بس 2 سال تو رہ گئے بچے کی شادی کو، ابھی بس 6 سال تو رہ گئے اس بچے کے جاب پہ لگنے پہ اور اس کے میڈیکل میں جانے کے اور اس کی یہ کہانی اور وہ کہانی. ابھی سوچئے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تاریخ بنائی. ایک جملہ لکھے کہ وہ لوگ تاریخ ساز تھے، ہم خود ساز ہو گئے. ہم آج خود کو بنا رہے ہیں، وہ لوگ تاریخیں بنا کے چلے تھے. انہوں نے کتنی کہانیاں کھول دی، ہم نے کیا کیا. اپنا تقابل کریں تو رونا آتا ہے، اس آئینے میں دیکھنے کو دل بھی نہیں چاہتا جس میں وہ دیکھتے تھے. اسلام کی تاریخ ایسے ایثار سے بھری پڑی ہے، اور اللہ کہتے وہ میں یوں کا بچا لیا گیا. اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر دل نہیں کھلتا، یہ میں نے آزما لیا. میں کہتی ہوں پیسے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل دعا کریں کہ توفیق مل جائے. اسباب کم نہیں ہے، توفیق کم ہے، دل نہیں کھلتا. اصل غنا دل کا غنا ہے، توانگری دل کی توانگری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الغنا بالمال، مال زیادہ ہونے سے دولت زیادہ نہیں آتی، بلکہ غنا کیا ہے، غنا القلب. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کے فضل سے کسی کو ملتی ہے. شکر کا جو لفظ ہے نا، عربی زبان میں کنجوسی اور بخل کے لیے آتا ہے، مگر جب اس لفظ کو نفس کی طرف منسوخ کیا جائے، جیسے کہ یہاں آیا شخ نفسی ہی، پچھلی صورت سے یہاں فرق ہے، وہاں صرف شخ تھا، یہاں شخ نفسی ہے. تو شخ جب نفس کے لیے آئے تو تنگ نظری، لکھیے گا یہ جملے، تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی یعنی کم حوصلہ ہونا، اور دل کے چھوٹے پن کا ہم معنی ہو جاتا ہے. اور یہ بخل سے وسیع تر لفظ ہے، بلکہ خود بخل کی اصل جڑ یہی ہے کہ تنگ نظر جو لوگ ہوتے ہیں نا، کم حوصلے والے، کوئی بڑا گول ہی نہیں لے رہے، حوصلے کوئی نہیں، کوئی چیلنج قبول نہیں کرتے، دل کے چھوٹے، ان کا مال خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا. آپ انسانوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو قرآن سے الگ بتا رہی ہوں، اگر آپ فیس ریڈنگ انسانوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، ایک چیز ہمیشہ آپ پائیں گے، جس کا دل کھلا ہوگا اس کا ہاتھ بھی کھلا ہوگا. وسط نظر، وسط قلب بھی ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی لمبے ہوتے ہیں، اور دل کی گھٹن مال خرچ کرنے ہی نہیں دیتی. ایسے لوگ عموماً آنکھوں کو سپیڑ کے دیکھتے ہیں. آپ خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں, میں کیسے دیکھتی ہوں. ہمیں خود اپنے کچھ ایکشنز نہیں دکھ رہے ہوتے, لیکن جو عقل مند لوگ ہیں وہ صرف فیس دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس بندے کا دل کھلا کہ بڑا. تو کعبہ میں یو کشف نفسی ہی فولائے کہم المفلحین. ایسا شخص خود بھی دوسروں کا حق نہیں دیتا, دوسروں کو بھی نہیں دینا چاہتا. مال دینا تو دور کی بات ہے, ایسا شخص دوسروں کا حق مارتا ہے. اس کی خوبیوں کا اعتراف تک کرنے سے جی چراتا ہے. کیوں تعریف نہیں کرتا کسی ایسے کام کی کہ کہیں دینا نہ پڑ گیا؟ اس لیے کسی کی تعریف نہیں کرتا کہ کہیں میری تعریف میں کمی نہ ہو. خود دیتا ہے تو دور کی بات ہے, دوسرا دے تو دل اس کا دکھتا ہے کہ اس کو دینے کی بجائے مجھے ہی دے دیتا. میں تو کہتی ہوں دل کی سب سے بڑی بیماری شوق ہے, یہی کولیسٹرول ہے, یہی انجائنا ہے, یہی ہارٹ اٹیک ہے. اللہ ماشاءاللہ, جس کا اللہ معاملہ کرے. ایسے بندے کو ہر بار دل پہ لگتی ہے, اوور سینسٹو فیل کرتے. کھلے دل کے لوگ کبھی بڑے بڑے صدموں پہ بھی نہیں کھاتے. تنگ دل والا بندہ ذرا غم کی بات سنی دل کو لگا لی, دل کا درد شروع ہو گیا. کوئی پاکستان کی خبر سنی دکھی ہو گئے, کوئی کسی مال کا نقصان ہوا دکھی ہو گئے. بڑے دل کے بنیے پہاڑ آئے ہو گئے, بیماریاں ٹل گئیں, کتے نہیں مریں گے. گیا گھر جانے دو, کسی کا گھر گیا اس کا دل گر گیا. کسی کے شیئرز ڈاؤن ہوئے وہ بستر پہ آ گیا, یہ شوقت ہے. میں تو کہتی ہوں اصل جیتے ہیں اس دنیا میں جنت کے مزے لینے والے کھلے دل والے, اصل وہ جیتے. اور اللہ ایسے لوگوں کی یہاں تعریفیں کرتا ہے. ایسے لوگ سب کچھ خود نہیں سمجھتے, دوسروں کو بھی دینا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک ہم المفلحون, فلاح پانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین انسانی وصف کس کو قرار دیا؟ شوخ کو. جابر بن عبداللہ کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشوخ, شوخ سے بچو, کیونکہ شوخ ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کرنے پر اکسایا. اسی نے ان کو ظلم پر امادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا. فجور یعنی گناہ کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا. قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع رحمی کی. ساری باتیں بعد میں سن کے لکھ کے دیکھیے گا. جہاں بھی رشتہ داروں کے حق ہم نہیں دیتے, شوق کے پیچھے اپنی نہیں پوری پڑتی, ماں کو کیا بھیجو گے؟ بچیاں جوان ہو رہی ہیں, تمہاری بہنوں کی شادیاں نہیں پوری ہو رہی, شوخ ہے. قطع رحمی کرتا ہی بندہ شوخ پہ ہے. شوہر کو ماں سے ملنے ہی نہیں دیتی عورت, شوخ ہے. بھائیوں کو بہنوں سے ملنے ہی نہیں دیتی عورت, شوخ ہے. دل میں تنگ نظری ہے, ہر وقت مرد پہ شک کر رہی ہے, یہ کسی اور عورت کے چکر میں, شوخ ہے پیچھے. یقین کریں مجھے اس وقت ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ دو دل ہیں. ایک دل ہے نا, جیسے آپ تصور میں لائیں دل کی بات, جیسے کوئی بھی برتن ہے تو اندر سے خالی ہے, کھلا ہے. لیکن ایک دوسرا دل ہے جو اندر تک گوشت کا لوتھڑا بن چکا. شوخ بندے کو کسی کام کا نہیں رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ کی روایت ہے, ایمان اور شوخ نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. آپ کہہ رہے کہ شوخ اتنا بڑھتا ہے کہ دل پسیجا جاتا ہے کہ ایمان پچک کے باہر نکل آتا, ایمان کی جگہ ہی نہیں رہتی دل میں. ابو سعید خدری کا بیان ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی, ایک بخل اور دوسری بدخلقی. مسلمان برے اخلاق کا نہیں ہوتا, لوگوں کو کھڑے ہو کے تانے نہیں دیتا, بےزتی نہیں کرتا ان کی, اور نہ ان کو بخل کی بات دیتا. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ کیسے دل کھلے. وہ قوم جن کے کچھ نہیں تھا وہ بڑے دل کے بن گئے, اتنا دیا لوگوں نے, اتنا دیا انصار نے کہ مہاجرین جو آئے ان کو پتا بھی نہ چلا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سچی تعلیم ہے جو دل کے بخل کو ختم کرتی ہے. تاریخ کے اگر کچھ اور واقعات, صرف اپنے تقابل کے لیے کہ میں کتنے کھلے دل کی ہوں اور دوسروں کا کیا حال ہے. واقعات آپ کو حدیث سے پڑھ کے سناؤں گی. معروف واقعہ تو وہی ہے جو ہم نے اس کشانی نزول میں پڑھ لیا, اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوا. ایک اور واقعہ عبداللہ بن عمر سے ہے. ایک بزرگ کو کسی شخص نے ایک بکری کا سر بطور تحفہ بھیجا. اس بزرگ نے خیال کیا کہ ہمارا فلاں بھائی اور اس کے اہل عیال ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے, یہ سر ان کے پاس بھیج دیا گیا. اس دوسرے بزرگ کے پاس پہنچا تو انہوں نے تیسرے اور تیسرے میں چوتھے کا خیال کر کے وہ بکری کا سر جو تھا وہ بھیجا. سات گھروں میں پھرنے کے بعد وہ پھر پہلے بزرگ کے پاس آ گیا. اپنے غم میں نہیں رہتے تھے, اپنی بچوں کے آنسو نہیں ان کو برے لگتے تھے, ان کو سب کا فکر تھا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مسکین نے ان سے سوال کیا, ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی اور ان کا اس روز روزہ تھا, آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ یہ روٹی اس کو دے دو. خادمہ نے کہا اگر یہ دے دی تو شام کو آپ کے افطار کے لیے کوئی چیز نہ رہے گی. آپ بھی سوچو ذرا, سہریوں پہ فکر لگ جاتا ہے کہ آج افطاری میں کیا پکے گا. حضرت صدیقہ نے فرمایا پھر بھی دے دو. یہ خادمہ کہتی ہیں کہ جب شام ہوئی تو ایک ایسے شخص نے جس کی طرف سے ہدیہ دینے کی کوئی رسم نہ تھی, یعنی آدھی نہیں تھا دو لوگوں کو کھانا بھیجنے کا, ایک سالم بکری بھنی ہوئی اور اس کے اوپر آٹے میدے کا خول چڑھا ہوا پختہ جو, جو عرب میں سب سے بہترین کھانا سمجھا جاتا تھا, ان کے پاس بطور ہدیہ بھیج دیا. حضرت صدیقہ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا آؤ یہ کھاؤ, یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے. اللہ رکھتا, آپ کیا دیں گے جو آپ کے پاس ہے, اللہ وہ بھیجے گا جو اس کے پاس ہے. ایک اور روایت ہے نسائی کے عبداللہ بن عمر سے کہ وہ بیمار تھے اور انگور کو جی چاہا, ان کے لیے ایک درہم میں ایک خوشہ انگور کا خرید کر لایا گیا. اتفاق سے ایک مسکین آ گیا اور سوال کیا, آپ نے فرمایا یہ خوشہ اس کو دے دو. حاضرین میں سے ایک شخص خفیہ طور پر اس کے پیچھے گیا اور خوشہ اس مسکین سے خرید کر پھر ابن عمر کو پیش کر دیا, یعنی انہوں نے غریب کو دے دیا, انہوں نے اس غریب سے پھر خریدا, پھر وہ سائل آیا, پھر سوال کیا, ابن عمر نے پھر اس کو دے دیا. پھر کوئی صاحب خفیہ طور پر گئے کیونکہ ان کو پتا تھا ان کا دل چاہ رہا تھا, تو چپکے سے خرید کے واپس دے کے کسی طرح یہ کھا لے, ہوتی نا خواہش کہ یہ خاص آپ کے لیے پکایا ہے, یہ صرف آپ کا ہے. کہتے ہیں وہ پھر اس مسکین کو ایک درہم دے کر خوشیا لے آئے, ابن عمر کی خدمت میں پیش کیا. وہ سائل پھر آنا چاہتا تھا اور لوگوں نے منع کر دیا. ابن عمر کو یہ اطلاع ہوئی کہ یہ وہی خوش ہے جو انہوں نے صدقے میں دے دیا تھا تو ہرگز نہ کھاتے, مگر ان کو یہ خیال ہوا کہ لانے والا بازار سے لایا اس لیے استعمال فرمایا. کہاں ہاں جیسے لوگ جو دوسروں کی خوشیوں کا اتنا خیال رکھیں, اتنی فکر کریں. اسی طرح ایک واقعہ حضرت عمر فاروق کا آتا کہ 400 دینار ایک تھیلی میں بھر کر تھیلی غلام کے سپرد کی کہ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس لے جاؤ کہ یہ ہدیہ ہے قبول کر لیں, اپنی ضرورت میں صرف کریں, یعنی دوسروں کو نہ دیں خود استعمال کریں. اور غلام کو ہدایت دی کہ ہدیہ دینے کے بعد کچھ دیر گھر میں ٹھہر جانا اور دیکھنا کہ ابو عبیدہ اس رقم سے کیا کرتے ہیں. غلام نے حسب ہدایت یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں پیش کی, ذرا ٹھہر گیا. ابو عبیدہ نے تھیلی لے کر کہا اللہ ان کو, یعنی عمر بن خطاب کو اس کا صلہ دے اور ان پر رحم فرمائے, اور اسی وقت اپنی کنیز کو کہا کہ یہ 7 فلاں شخص کو 5 فلاں کو دے دو, یہاں تک کہ پورے 400 دینار اسی وقت تقسیم کر دیے. غلام نے واپس آ کر واقعہ بیان کیا. حضرت عمر بن خطاب نے اسی طرح 400 دینار کی ایک اور تھیلی تیار کی, غلام کو دے کر ہدایت دی کہ جاؤ آپ معاذ بن جبل کو دے آؤ اور وہاں بھی دیکھو وہ کیا کرتے ہیں. کیسے ٹیسٹ کرتے تھے لیڈر اس دور میں کہ کس کے دل میں مال کی کتنی محبت ہے. خیر وہ گئے, یہ تھیلی دے کر حضرت عمر کے حق میں انہوں نے دعا دی اور فرمایا رحمہ اللہ وسلم کہ اللہ ان پر رحمت فرمائے اور ان کو وسلم اور ان کو صلاح دے. پھر اس کے بعد یہ تھیلی لے کر فوراً تقسیم کرنے بیٹھ گئے اور اس کے بہت سے حصے کر کے مختلف گھروں میں بھیجتے رہے. حضرت ماس کی بیوی یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی, آخر میں بولی بخدا ہم بھی تو مسکین ہیں, ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے. اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار باقی رہتے تھے, یہ انہوں نے ان کو دے دی. غلام یہ دیکھنے کے بعد لوٹا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ سب بھائی بھائی ہیں, سب کا مزاج ایک ہی جیسے, یعنی سارے صحابہ ایک ہی فیکٹری کے پروڈکٹ ہیں, ان کے دلوں میں نہ مال کی محبت ہے نہ ہی اپنی جان کو اتنا بنا لیتے ہیں کہ دوسرے کو دے نہیں سکتے. آج دین کے نام پہ اتنے مختلف ورژن کیوں ہیں؟ اور ایک واقعہ تو انتہائی دل سوز ہے. جنگ یرموک کا موقع تھا. حضرت حذیفہ ادبی کہتے ہیں کہ میں جنگ یرموک کے موقع میں اپنے چچا سر بھائی کی تلاش میں نکلا کہ شہدا کی لاشوں کو دیکھوں. کچھ پانی ساتھ لے گیا کہ اگر ان میں کچھ جان ہوئی تو ان کو پلا دوں گا. ان کے پاس پہنچا, ان میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی. دیکھیے رشتے دار تھا, کتنا خوشی ہوئی ہوگی کہ اس کو پانی دوں تاکہ وہ بچ جائے. قریب تھا کہ ان کو پانی پلاؤں, قریب ہی سے دوسرے شہید کی آہ آہ کی آواز آئی تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ پانی ان کو دے دو. میں ان کے پاس پہنچا, پانی دینا چاہا تو تیسرے کی آواز سامنے آئی, اس نے بھی تیسرے کو دینے کو کہا. اسی طرح یکے بدی گرے سات لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ساتویں کے بعد کہ پھر پہلے کے پاس پہنچا تو پہلے شہید ہو چکے تھے, دوسرے تیسرے, یہاں تک ان کے اپنے بھائی بھی اس میں ختم ہو گئے. کہاں ہیں یہ لوگ؟ کیوں نہ اللہ ان کو کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا جواب سوچیں, ہم کہاں کھڑے, ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہیں گے وہ تو صحابہ تھے, ان کی کیا بات ہے؟ ہم بھی تو انہیں سے جڑنا چاہتے ہیں. یہ آخری آیت کی تلاوت سنیں.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
شخ پہ ایک اور بڑی خوبصورت روایت سامنے آ گئی, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ شخ جو ہوتا ہے وہ صرف مال کا نہیں, جیسے کہ ہم نے ابھی اتنی روایات دیکھی, یہ دل کے اندر کسی کے لیے برے خیالات رکھنے کے لیے بھی آتا ہے. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ابھی تمہارے سامنے وہ شخص آئے گا جو جنتی ہے. کہتے ہیں سب منتظر ہو گئے کہ کون آئے گا. اتنے بھی ایک انصاری صحابی تھے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا تھا اور ان کے بائیں ہاتھ میں جوتیاں تھیں, پکڑے ہوئے گزرے. دوسرے دن پھر ایسا ہوا, تیسرے دن پھر یہی ہوا. تین دن تک وہی اس وقت پہ گزرتے رہے جن کے لیے اللہ کے نبی نے جنتی کی بات کی تھی. تو عبداللہ بن عمر بن عاص کو بہت رشک آیا, ان کے پیچھے چل پڑے. کہنے لگے کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں تین دن تک گھر نہیں جاؤں گا. کوئی بھی قسم کھا لی تین دن اس کی حد ہوتی ہے, اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے تین دن تک اپنے گھر میں مہمان رکھ لیں. اس دور میں لوگ بہت بے تکلف ہوتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. خیر انہوں نے کہا کہ شوق سے رہیے. اصل میں عبداللہ بن عمر دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرتے, کیوں اللہ کے نبی ان کو جنتی کا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رات کو بستر پہ جاتے ہیں, کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ پورے عرصے میں میں نے ان کی زبان سے خیر کے کلمے کے سوا کچھ نہ سنا. مجھے کوئی خاص ایسا عمل نہیں دکھا کہ جس سے مجھے لگے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں تو میں ان کو جنتی سمجھوں. کہتے ہیں میں نے ان سے وہ ساری باتیں بتا دی کہ میں کوئی لڑائی وجہ سے نہیں آیا, میں تو آپ کا عمل دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو مجھے بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے کہا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے اور تو کوئی بڑے بڑے عمل نہیں پتا, لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں. جیسے ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے, بلی الانسان ولا نفسہ بصیرہ, سورہ قیامت میں آتا ہے وہی بات کہ اپنے آپ کو بندہ جانتا ہے. کہتے کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور برائی نہیں پاتا اور نہ کسی پر حسد کرتا. جو اللہ نے اس کو دیا ہے بس اس کو مبارک ہو. تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہی ہے وہ صرف جس نے آپ کو یہ بلند مقام عطا کیا. تو دل کا شخ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے کینے اور بغض اور گندی چیزیں پالتا رہے. اب دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوا, اب ٹاپک پورا ہوگا اگلی آیت میں کہ اب دو کو تو مال غنیمت میں حصہ ملا تو بعد میں کیا اب ختم نہیں. وَالَّذِي نَجَاءُ مِن بَعْدِهِمْ, اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے. یہ سوال کب اٹھا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، کہیں کسرا کے خزانے آ رہے ہیں تو کہیں قیصر کے آ رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ کیا مال غنیمت یا مال فے کی جو بانٹتی صرف انصار اور مہاجرین تک تھی، دیٹس اٹ، اب کیا کریں؟ تو سوچ میں پڑ گئے، کریں تو کیا کریں؟ حضرت عمر کا فہم دیکھیے، اور دیکھیے یہاں سے کہ جب بھی کوئی نیا معاملہ پیش آتا تھا تو قرآن اور سنت سے دلیل ڈھونڈتے تھے۔ سوچ میں پڑ گئے، اتنا سوچا، مجلس شورا بلائی، 3 دن تک بحث جاری رہی کہ قرآن میں تو مال غنیمت کی بات آئی اور وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ان کے بعد اب ابو بکر کے دور میں تو ویسے ہی فتنے تھے، عمر فاروق کے دور میں پہلی دفعہ یہ موقع آیا کہ پھر مال جمع ہو گیا، کریں کیا؟ اسے دیکھیے کہ ایسی جیسے آج کل حالات چلتے ہیں تو ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آج سے 2 سال بعد ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہ یہاں ہو، کوئی بھی نہ ہو، جو بھی ہے نئے لوگ سامنے آ جائیں، اب وہ سوچ میں پڑ جائیں کریں کیا؟ شاید یہ قانون صرف پہلے دور والوں کے لیے تھا، اب نہیں، تو اب وہ اپنی مرضیاں نہیں کرتے تھے، نہیں کر لو ہمارا خیال ہے، وہ فوراً بیک پہ جاتے تھے۔ 3 دن تک بحث محبت سے ہوتے رہے، کوئی بات بھی جو کہہ رہے تھے حضرت عمر اس پہ مطمئن نہیں تھے۔ خیر رات ہوئی، غور و فکر میں پڑ گئے، اور آپ کو پتا ہے کہ کس آیت نے ان کے ذہن کی گھٹی سلجائی؟ سورۃ حشر کی اس آیت میں، والذین جاءوا من بعدہم، ان کا بھی حصہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ اگلے دن شورا کا اجلاس ہوا، آپ اٹھے، کہنے لگے مجھے اللہ کی کتاب سے دلیل مل گئی ہے جس بارے میں فیصلہ کرنا، اور پھر ما افا اللہ سے لے کے آخر تک ان نہ کراؤ فرحیم تک آیتیں پڑھی، اور فرمایا کہ اب اس مال میں نہ صرف یہ کہ اس دور کے لوگوں کا حصہ تھا بلکہ بعد کے لوگوں کا بھی حصہ ہوگا، چنانچہ پھر اس وقت جو لوگ موجود تھے آپ نے ان کے اندر مال غنیمت کو بانٹا۔ کتنا پیارا تھا وہ دین، ہر بات کی دلیل قرآن اور سنت سے تھی، ہماری طرح نہیں، یہ بھی کر لو، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی کر لو، ایسے ہی ہوگا، چلو چلو ٹھیک ہے، چلو چلو ٹھیک ہے۔ اتنے مسئلے اخذ کیے ہیں اس ایک آیت سے مفسرین نے، جو ہمارے موضوع کے نہیں ہیں، ورنہ آپ کو بتاؤں کہ کیسے حکومت کی جاتی ہے، کیسے لیڈر بنا جاتا ہے، کیسے لیڈر کی غیر موجودگی میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جب ماں گھر میں ہوتی ہے لگتا ہے ماں کچھ کر ہی نہیں رہی، سب ٹھیک چل رہا ہے، ماں ہٹتی ہے نا تو فوراً ہی ایک ایسا مسئلہ پیش ہو جاتا ہے کہ بڑی بیٹی کو ہی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کرنا کیا، پھر کیا کرے، ماں کو فون کرے وہ مل نہیں رہا، میسج کرے ملتا نہیں، ایسا فہم پیدا کر دیں کہ وہ وہی سوچ رکھے جو پیچھے سے اللہ کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ماں کی تھی۔ جب تک ہم اپنے سارے کاموں کو قرآن اور سنت سے بیسڈ اور اسی سے مسئلے اخذ کرنے والے نہیں بنیں گے، کبھی بھی وہ خیر نہیں آئے گی۔ تو یہاں بعد والے لوگوں کی بات کی گئی، نہ صرف یہ کہ مال غنیمت میں ان کا حصہ ہوگا بلکہ ایسے لوگوں کی خوبیاں بھی بیان ہوئی، پیچھے انصار اور مہاجرین کی تعریفیں تھیں، تو اب کہا والذین جاءوا من بعدہم، اس مال میں جس طرح ان لوگوں کا حصہ ہے اسی طرح ان کے بھی وصف ہیں، اور وہ کیا؟ پہلی بات نمبر 1، یقولون ربنا اغفر لنا، جو یہ کہتے ہیں رب ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، یہ ہے ان کی صفت۔ ان کو اپنے گناہوں کا غم لگا رہتا ہے، فکر لگی رہتی ہے ہم کیا کریں، جو کر چکے ہیں پچھلی زندگی میں اس کا کیا بنے گا، یہ تھوڑی سی نیکیاں کر کے مطمئن ہو کے سو نہیں گئے گھر میں کہ بس اب تو بہت نیک ہو گئے، بخشش مانگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان کو بھی جو ہمارے بھائیوں میں سے ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے، یعنی صرف اپنی بخشش نہیں مانگتے پہلوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ دل میں شوق نہیں تھا پہلوں کے لیے، اپنی مغفرت دوسروں کی بخشش۔ آج ہمارے ہاں یہ جو مزاج بن گیا ہے نا کہ اپنے سوا کسی کے دیندار کو دیندار نہ سمجھو، اپنے عالم کے سوا کسی دوسرے کے عالم کو عالم نہ سمجھو، بحثیں کرو، مباحثے کرو، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ دیکھیے ہم چھوٹے منہ بڑی بات والی بات ہوگی، کوئی عالم ہے جو قرآن اور سنت سے جڑا ہوا ہے 19-20 کے فقہی اختلاف کو پیچھے کر دے، جس طرح اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں اس طرح دوسروں کے استاد کی عزت کرے، جس طرح اپنے امام مسجد کی عزت کرتے ہیں ویسے دوسروں کی کریں، جیسے اپنے کام کو سپورٹ کرتے ہیں ویسے دوسروں کے کام کو بھی کریں۔ جب مسلمانوں کے دل اتنے کھلیں گے نا پھر بات بنے گی، دل کھلے جن کے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر اور ان کے بھی، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ہمارے دلوں میں بغض نہ رکھنا اہل ایمان کے لیے. ربنا انک رؤوف رحیم، اے رب بے شک تو خوب بخشنے والا اور مہربان ہے. پچھلے اگلوں کو اور اگلے پچھلوں کو برا نہ کہ. انہوں نے دل کے اندر غل ختم ہونے کی دعا کی. اب آپ بتائیے پچھلے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا، ہمارے بزرگ تو صحابہ ہے. یہ آیت قرآن پاک کی بہت سٹرونگ بات ہے ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتی، اس لیے کہ ہماری پالیسی کیا ہے کہ نہ ہم کسی مسلک کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، نہ کسی کے اوپر غصہ دلانے کے لیے. لیکن اگر میں نے اس موقع پہ یہ آیت کا حق نہ دیا تو میں گناہگار ہوں گی، اس لیے میں کچھ کوٹیشن پڑھ کے سناؤں گی آپ کو اس آیت کی تفسیر میں جو میری نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ چار اماموں میں سے ایک تھے، اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الرافسی الذی یسب الصحابہ لیس له فی مال الفی نصیب لعدم اتصافہ بما مدح اللہ به ہؤلاء فی قولہم. کہتے ہیں کہ رافضی جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، سب و شتم دیتے ہیں، مشکل لفظ، ان کو مال فی سے حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے اور رافضی ان کی مذمت کرتے ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا، مگر تم نے ان پر لاندان کی. میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ امت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ اس کے آخری زمانے کے لوگ اولین پر لعنت نہ کریں. تو لہٰذا اس میں ہر اس انسان کے لیے بات ہے جو صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بات کرے کسی دوسرے کے نام پہ، یا کسی گروہ پہ بات کرتے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ رکھے. حضرت حسین سے کسی نے حضرت عثمان کے بارے میں سوال کیا، کہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا، تو انہوں نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ تم مہاجرین میں سے ہو، اس نے انکار کیا. پھر پوچھا کہ انصار میں سے ہو، اس نے ان کا بھی انکار کیا. فرمایا بس اب تیسری آیت الذین جاؤ من بعدہم رہ گئی. اگر تم عثمان غنی کی شان میں شک و شبہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو دیکھو اس درجے سے بھی گر جاؤ گے، کیونکہ حضرت عثمان پہ بڑے الزام لگے تھے. پڑھ کے دیکھیں ان کی ہسٹری، اقربہ پروری کا ان پر الزام تھا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بڑے حصے دیے، انہوں نے جابز ان کو دے دی جو ان کو بڑے پیارے لگتے تھے. کہا کہ خاموش ہو جاؤ، مت بولو عثمان کے بارے میں، کیونکہ پچھلوں کے لیے بری بات نہیں کرنی. آج حال کیا ہے کہ اگلا حکمران آتا ہے تو پچھلی حکومت کے اوپر کیچڑ ڈالتا ہے. اللہ کیا مزاج سکھا رہے ہیں، آ گئے ہو پچھلوں کو چھوڑ دو، ان پہ بات نہ کرو. حضرت امام مالک کا ایک قول ہے، جو شخص کسی صحابی کو برا کہے اور اس کے متعلق برائی کا اعتقاد رکھے، اس کا مسلمانوں کے مال فی میں کوئی حصہ نہیں. اس میں تو اس کا حصہ ہے جس نے اسلام کو مضبوط کیا، یعنی جس سے اسلام اور ایمان ہی مشکوک ہو گیا، پھر اس کو حصہ کہاں ملے گا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے استغفار اور دعا کرنے کا حکم دیا، حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ ان کے آپس میں جنگ و جدال کے فتنے بھی پیدا ہوں گے، اس لیے کسی مسلمان کو صحابہ کو گالی دینے کی ضرورت نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو اس سے کہو، یہ بڑا قابل غور نقطہ اور بہت ہی نیوٹرل بات ہے، کہتے کسی صحابی کو گالی دیتا دیکھو تو اسے ایک سوال پوچھو. کیا پوچھو؟ کہ تم میں سے زیادہ برا ہے اس پر اللہ کی لعنت. تو بتاؤ، چلو تم جو گالی دے رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں اچھے تھے کہ صحابی تھے؟ صحابہ تو برے نہیں ہو سکتے، تو جو برائی کر رہا ہے وہ اس کا شکار ہوگا. اسی طرح ایک اور قول ہے عوام بن حوشب کا، کہتے ہیں میں نے اس امت کے پہلے لوگوں کو اس بات پر مضبوط اور مستحکم پایا کہ وہ لوگوں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے فضائل اور محاسن بیان کیا کرو تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو، اور وہ جھگڑے اور اختلافات جو ان کے درمیان پیش آئے ان کا ذکر نہ کرو جس سے ان کی جرات بڑھے اور وہ بے ادب ہو جائیں. لیکن بعض لوگ صحابہ کے آپس کے جھگڑوں کو اتنا بڑا جھگڑا بنا کے پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو بھی جنگیں ہوئیں، کربلا کا واقعہ تھا، امام حسین اور حسن کی باتیں تھیں، یزید کی تھی، یا امیر معاویہ کی تھی یا حضرت علی کی کسی سے جنگیں ہوئیں، یہ سب صحابی تھے، اس لیے مجھے آپ کو کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنے کی ضرورت. اور ان کے یہ جھگڑے دین کے نہیں تھے، یہ سیاست کے جھگڑے تھے. آج جیسے سیاستدان لڑے وہ ان کی مرضی ہے، جو جس حق پہ ہوگا اس کو وہ جگہ مل جائے گی. تو کسی صحابی کے ایمان پر بات کرنا بہت بری بات ہے. بعض لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، صحابہ کے نام کے ساتھ لعنت اللہ کا لفظ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سب کی عزت کرنے کی، سب کی محبت کی توفیق دے، اور ان سارے جھگڑوں کو چھوڑ کے اپنے عمل کی فکر کریں. وہ جو تھے کر کے چلے گئے، ہم ان کی باتیں کر کے اپنے آپ کو گناہگار کریں گے، تو جو چار نیکیاں ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ان کے دامن میں چلی جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. یہاں پہ مضمون پورا ہوا، تلاوت سن لیں گے آخری ان آیات کی.
والذین جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
یہاں تک ہم سورت کا وہ حصہ پورا کر چکے جس کا تعلق جنگ کے اسباب سے تھا، جنگ کے حالات سے تھا، کیا ہوا، درخت کٹے، کس طرح سے معاملہ ہوا. اور ہم اسی کے تناظر میں جنگ کا وہ حال دیکھ چکے کہ جس کے بعد مال غنیمت یا مال فی ملا، اور اس کے معاملے میں تین قسم کے لوگ تھے. اور اگر ہم ساری باتیں جو ابھی تک کر چکے ہیں ان کو ہم ایک سٹریچ میں دیکھیں، تو ہم نے 11 پسندیدہ رویے لکھے ہیں. دوہرا لیجیے میرے ساتھ تاکہ پھر انشاءاللہ آپ کو اس سے بعد میں بہت فائدہ ہوگا. پہلی چیز جو رسول دیں اس کو لینا ہے، ہر حکم کو. جس سے رسول رکے اس سے رک جانا ہے. اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، اللہ کا فضل چاہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرنی ہے، ہجرت کرنے والوں سے محبت کرنا ہے، مہاجرین کے لیے دل میں تنگی نہیں رکھنی، مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دینا ہے، بخل سے بچ کر رہنا ہے، اور دل میں اہل ایمان کے لیے بغض نہیں رکھنا. اسی طرح دو ناپسندیدہ رویے ہم نے ان ساری آیات میں دیکھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنا. یہ مقابلہ احکامات میں بھی ہوتا ہے، اور صرف اس کو سن کر بھی انسان خود کو بڑا سمجھے تو بھی ہے، اور نافرمانیاں کرنا. اگر ہم اس طرح اپنے ذہن کو پرکھتے جائیں آخری چند صورتوں میں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے سامنے ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے کاموں کے کرنے کی. تو انشاءاللہ آج سے ہم نے اہل ایمان سے محبت رکھنے کے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا ہے، ایثار کرنا سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ دل کی تنگی سے بچا لے، اور اہل ایمان کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی الحمد للہ رب العالمین ہمارا لیسن مکمل ہوا لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنی سورہ جو ہے کل مکمل کریں گے لیکن اتنی آیتوں کے ساتھ بھی ہم نے بہت ساری اپنے عمل کی باتیں لی ہیں نا لی نا آپ لوگوں نے بھی لکھی ہوگی اور عہد بھی کیے ہوں گے اور چپکے چپکے اللہ سے وعدے بھی کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیے مل کر آج دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے کیا لیسن لیا. ٹھیک ہے، دیکھیں آیت نمبر 1 سے اگر ہم دیکھیں تو کس بات سے، کس آیت بات سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آغاز کیا ہے؟ سبح اللہ، آغاز سبح سے ہوا نا، اور ہم پہلے بھی اس کو دیکھ چکے کہ ہر چیز کائنات میں، چاہے آسمانوں کی بات ہے یا زمین، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے نا، اپنی زبان حال سے اور کچھ زبان اور سے. اور یہ تسبیح کس ذات کی ہو رہی ہے؟ جو کون ہے؟ جو العزیز ہے، الحکیم. جی لیکن دیکھیں کہ تسبیح سے آغاز ہے، اللہ کی پاکی کا بیان ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ سبح للہ کہہ کر اللہ نے کیا بتا دیا، کیا ہمیں یہاں پر میسج ملا؟ اللہ کی تعریف سے ہے نا یہ یہاں پر آغاز. آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مدد کی مسلمانوں کی، کس کس طریقے سے دشمنوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دیتا گیا. کیا ہمیں پتا چل رہا؟ کس بات کی دلیل ہے کہ جب، کس بات کی دلیل ہے آپ کے ذہنوں میں کیا آئی بات؟ بار بار یہ اللہ کی تسبیح، پاکی بیان کرو، آسمان بھی کر رہی ہے، زمین بھی کر رہی ہے. پھر اگلی آیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اول الحشر کی بات ہوئی، یہ بھی ہم نے بہت تفصیل سے اس کو دیکھا الحمدللہ. ہمیں کیا پتہ چلا کہ کس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی جب تسبیحات کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے نا. اللہ کی تسبیحات کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اس کی تسبیحات میں بہت کچھ آجد ہے. اللہ کی حکمت کا انکار، اللہ کی مدد، جی ہاں اقرار اللہ کی مدد ہے، بالکل یہی والی بات ہے کہ اللہ کو ایک مان کر اس پر توکل کرنا، جی ہاں یہی اللہ کی مدد کو بلانے کا ذریعہ بنتی ہے، بالکل. اب دیکھیں آیت نمبر 2 میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک خاص واقعے کی طرف ہمیں اشارہ ملا نا، بنو نذیر کے بارے میں، کہ وہ کس طرح سے ایک معاہدے کے تحت رہتے تھے اور انہوں نے کیا کری؟ خلاف ورزی کری، معاہدے پر قائم نہیں رہے ہے نا. عہد شکنی دیکھی، غداری کی، مکہ والوں کے پاس جا کے ان کو ابھارا، رسول کو قتل کا ارادہ کیا، اور پھر ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی کی ہے نا. تو ان کے لیے کیا حکم ہوا؟ کہ وہ بستی سے نکل جائیں. اور جب انہوں نے اپنے بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے نا، تو وہاں سے بھی ان کو نکالا گیا، وہاں سے بھی وہ نکل گئے نا. دیکھیں اب ہم نے کیا دیکھا تھا اول حشر میں بھی، اس سے بھی کیا مراد تھا کہ ہم نے یہ دیکھ چکے، ہم اس کو بار بار انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس نوٹس بھی ہیں الحمدللہ. تو ہمیں کیا، ہم نے ان تمام باتوں سے بہت ساری ہمارے لیے سبق کی باتیں ہیں، کیا پتا چلا ہمیں کیا؟ جی ہاں کیا سبق لیا بتائیے، آپ لوگ سبق بتائیے یہاں سے، لیسن بتائیے. جی ہاں الحمدللہ، کہ اللہ کی مدد کہاں سے آتی ہے؟ ایسی جگہ سے آئی جہاں انسان کا گمان بھی نہیں تھا، نہیں تھا جاتا نا. اور اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوئی، کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، کیسے آتی ہے اللہ کی مدد؟ جو حق والے ہوتے ہیں، جو حق پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دشمنوں کے دلوں میں روپ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ہے نا. یہ سارے ہم پڑھ چکے نا، دیکھ چکے ہم اس کو تفصیل میں الحمدللہ. آپ لوگ اب ایک ایک لائن میں جواب دے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دشمنوں کے دلوں میں اپنا روپ ڈالا کہ مقابلہ کرنے کی جرات ختم ہو گئی، اور یہودیوں کو اپنے مضبوط قلعوں پر بڑا گھمنڈ تھا کہ وہ ان کو بچا لیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. ہوا ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی طاقت ان کو اس طرح باہر نکال دے گی، وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ توڑ کر برباد کر دیں گے، ہے نا. یہ سب واقعات کیوں بتائے جاتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کو یہ عبرت حاصل ہو. کیا ہمیں پیغام ملا ان تمام چیزوں سے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں ان کے دلوں کو کہ دشمن بڑا نہیں ہوتا. یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا یقین کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، جی ہاں ان کی کوئی چیز کام نہ آئے، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نعمتیں دے رکھی ہیں نا ان کی، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں چھن جاتی ہیں، چھن گئی نا نعمتیں ان سے. جی ہاں اللہ کے قاعدے قوانین پہ چلے. اور کیا ہے کہ ہماری عزت ہمارے دین کے ساتھ ہی ہے، دین کو چھوڑتے ہیں تو دنیا بھی چلی گئی. چلی گئی نا کنیا, جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو, رسول کو. اب دیکھیں آیت نمبر 3 اور 4 میں بھی کتنی سخت سزا کی وجہ بتائی گئی کہ اللہ نے ان کے لیے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا یہاں پر ہے نا, وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, کہ اگر نہ ہوتی لکھا ہوا یہ بات اللہ نے ان پر کیا جلا وطن ہونا ہے نا, آخرت کا عذاب. لیکن دیکھیں وجہ کیا بنی, دوسری آیت میں, اگلی آیت میں جواب بھی دے دیا گیا کیا وجہ تھی, کیوں اتنی ساری ان کو عذاب ہوا, ذلت ہوئی, سخت سزا کی وجہ کیا بتائی گئی. کیا آیت نمبر 4 سے ہمیں پتا چل رہا, اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے نا, اللہ اور رسول کو نہیں مانا. بہت دل پہ لینے والی آیت ہے, اس اللہ اور اس کے رسول کا کہا نہ مان کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. عقل مند کون ہوتا ہے, کون ہوتا ہے عقل مند؟ اب تو ہم یہاں تک آ گئے ہیں, فوراً ذہن میں آ جانا چاہیے عقل مند کون ہے, جو کل کی تیاری کرے, جو آخرت کی تیاری کرے, جو آخرت کی فکر کرے اور اس کتاب اور سنت کو مضبوط سے تعلق رکھے, ہے نا. دیکھیں قرآن زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری چیز ہے جیسے جسم کے لیے غذا. جی ہاں بالکل. پھر ہمیں آیت نمبر 6 اینڈ آنورڈز کیا پتہ چل رہا ہے, ان آیت میں کس کا تذکرہ ہے, بنو نذیر کا تذکرہ ہے. اور کیا ہمیں تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے کہ ان علاقوں کا جو مسلمانوں کے قبضے میں آئے اس کے لیے انہوں نے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی نا, اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس طرح سے مدد کری, لڑائی کی بھی نوبت نہیں آئی. اور ان کے لیے یہاں سے جو حاصل ہونے والا مال تھا ان کو کیا کہا گیا, یہ مال غنیمت تھا, یہ مال غنیمت سے مختلف ہوتا ہے. کیا کہا گیا اس کو, اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ اور دیکھیں اس کی بانٹ کا بھی ذکر کیا گیا کہ کس کس کو دیا جائے, ہے نا. جی تو یہاں پر ہمیں کیا بتا دیا گیا کہ اور دیکھیں یہ بھی بات ہوئی نا آخر میں کہ رسول جو کچھ دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کرے وہ رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جو سخت عذاب دینے والا ہے. اس حکم پر آج ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں, چلیے یہ بتائیے. اس ٹائم پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا اور حکم بھی دے رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو لے لو جو رسول دے, ہم کیسے کر. جی ہاں بارک اللہ فیکم. دیکھیں آج رسول کی حدیثوں پر عمل کر کے, دیکھیں یہاں پر نا سزا بتائی جا رہی ہے بہت سخت, ان اللہ شدید العقاب. کن کے لیے یہ سزا بتائی گئی, جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں سننا اور حدیث پر. جی ہاں جو چھوڑنے کو کہے وہ جو جس کو منع کیا گیا اسے رک جائے. تو حدیثوں پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مان کر جن کام کو کرنے سے روکا جائے اسے چھوڑ دیں, ہے نا. اور دیکھیں اسی آیت میں یہ فائدہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جو ایک اصول بتا دیا گیا کہ یہ مال کو کس کس کو دو, حکمت ہے اس میں, فائدہ بتایا گیا تاکہ یہ مال صرف مالداروں کے بیچ میں نہ گھومتا رہے, جن کو نہیں ملا وہاں تک بھی پہنچے, معاشرے میں نہ ہمواری نہ ہو جائے. یہ حکم عام ہے, جو رسول حکم تعلیمات دے وہ لے لیں اور جسے روکے وہ روک جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا. پھر دیکھیں مہاجرین کی بات ہے کہ مہاجرین کو جو مدینہ ہجرت کر کے آئے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے ان کا ذکر کیا کہ وہ یہ مال ان کے بھی شامل ہے, لیکن دیکھیں ان کی کیا خصوصیات بتائی گئی, کیا خصوصیات ملتی ہیں ہمیں, ان کے اخلاص کی وضاحت بتا دی گئی. پھر مدینہ انصار کا ذکر کیا گیا ہے نا کہ مہاجرین کے ساتھ ان کا بھی مال میں حصہ دینے کی بات ہوئی اور ان کی بھی خوبیوں کا ذکر ہے. کیا ہم نے اپنے لیے عمل کی بات لی, کون کون سی خوبیوں کا تذکرہ ہے. اللہ سے دعا ہے ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں آ جائیں. کیا کرتے تھے ان کے اندر, کیا تھا آیت نمبر 9 اور 10 میں ہمیں کیا پتا چلا کہ ان کے اندر بخل نہیں تھا, ہے نا, وہ اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں رکھتے تھے. ہجرت کرنے والوں کے آنے والوں کو ویلکم کرتے تھے. یہی آج ہم نے بھی اپنے لیسن سے سیکھا ہے نا, یہ سب چیزیں ہمارے اندر لے کے آئیں گے. اپنے مقابلے میں مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح دینے والے تھے. لکھا ہے نا آپ لوگوں نے, آپ نے دیکھا آج ہم نے سارے سیکھے نا باتیں. پھر دیکھیں آیت نمبر 10 میں بھی تیسری قسم بھی بتا دی گئی. اور یہ کون سی قسم ہے؟ جی کہ جو صحابہ اکرام کے بعد آنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اور بعد تک کے اہل ایمان اور تقوی والے لوگ, ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوبی بتائی. کیا خوبی ہے ان کی, کیا خوبی اور کیا ہم نے لیسن لیا؟ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا بتائی گئی نا یہاں پر. کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بخش دے, ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے, ہے نا, جو ہم سے پہلے ایمان لائے اسے بھی بخش دے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بہت ساری قربانیاں کی. انہوں نے قربانیاں کی تو ہمارے تک دین پہنچانا. جی ہاں, اپنے گناہوں کا غم کرتے تھے, دوسروں کے لیے بھی استغفار. کتنی خوبصورت بات ہے نا, ہے نا. اور دلوں میں تنگی نہیں رکھتے تھے, تنگیوں سے دور تھے. شکر کی بات ہوئی, کوئی بخل نہیں تھا, کوئی تنگی نہیں تھی. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیسے مفلحین میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ تمام خوبیاں اپنے اندر لاتا. اب دیکھیں اگر ہم کہیں کہ ہم کس چیز میں تنگی کب ہوتی ہے, تنگ کب ہوتا ہے جب ہمارا, کس چیز میں تنگی ہوتی ہے, ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہے نا. دیکھیں آج صبح بھی ہم نے دل کی بات کری تھی نا کہ نیتیں ہماری صاف ہوں. نیتیں صاف ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں, وہ نور پیدا کر دیتے ہیں. جب دل ہمارے صاف ہوں گے, ہے نا, معاف کون کرتا ہے کسی کو؟ کون کرتا ہے؟ بہت بڑا ضرب کی بات ہے نا معاف کرنا. وہی کرے گا جس کا ضرب پڑا ہوگا. کامیاب وہ ہے جس کے دل میں تنگی نہیں ہے, ہے نا. تو ہمارے لیے کیا عمل کی بات ہے, کیا ہم نے سیکھا؟ اب ہم نے یہ دعا سے بھی دیکھے کیا سیکھا, کہ ان کے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کے لیے بوس نہیں ہوتا, وہ اپنے پچھلے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. ہمیں ایک حدیث سے بھی پتا چلا نا کہ جس کے لیے بشارت دی گئی تھی کہ ان کے عمل میں کیا بات شامل تھی, کہ وہ کسی مسلمان کے خلاف بغض نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی دوسروں پر حسد کرتے تھے. ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو شوق کی تنگی سے دور کر دے. دیکھیں انسان تنگی کی وجہ سے نا نیکیاں نہیں کر پاتا. تقویٰ ہو تو دل صاف ہو جاتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ سے تقویٰ مانگنا ہے. ایک حرص جو ہے نا بہت سی بیماریوں کو جنم دیتی ہے. اللہ ہمارے دلوں کی تنگی کو دور کر دے. اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. بالکل یہ سارے ہمارے عمل کے پوائنٹس ہیں. اور ہم نے یہ لیے بھی آج کہ اللہ تعالیٰ, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایمان اور شک کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں تنگی سے دور کر دے, تنگیوں سے نکال دے, بخل سے نکال دے. اور اللہ ہمارے دلوں کو نا اتنا صاف کر دے کہ ہم کسی کے لیے بھی ہم سب کو معاف کرنے والے بن جائیں, ہے نا. یہی. اور دیکھیں دوسری بات یہ بھی کہ ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ مومن کے دل میں کسی مومن کے لیے نفرت اور بغض نہ ہو, اس کا دل سب کی طرف سے صاف ہو جائے, ہے نا. دیکھیں مشکل ہوتا ہے لیکن کرنا, اگر ہم کرنا چاہیں نا تو کوئی چیز مشکل نہیں. اگر ہم دلوں کی صفائی چاہتے ہیں, دلوں کے اندر محبت رکھنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے سارے کام اللہ کے لیے خالص ہو جائے, پھر ہم کر سکتے ہیں. اللہ کا ڈر اگر ہمارے اندر ہو, اللہ کے لیے ہماری سوچ ہو, اللہ کی رضا ہمارے اندر ہو, تو یہ کام ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. جہاں پر ہر چیز اللہ کی خاطر ہوگی تو خود بخود یہ ساری صفات ہمارے اندر آ جائیں گی. کیونکہ ہمیں تو اپنا اجر اللہ سے لینا ہے نا, انسانوں سے تھوڑی لینا ہے. بس اللہ کی خاطر سب کو معاف کرتے رہنا, اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں. ہمارا ملنا ہمارا بچھڑنا صرف اللہ کی خاطر ہو, اللہ کی محبت میں ہی ہم ملیں, اللہ کی محبت کے لیے ہی ہمارا یہ کام ہو, اخلاص ہو. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں, جو کہ ہم ان تمام اللہ کی اس کتاب سے ہی ہم سیکھ رہے ہیں, ان دعاؤں سے اور ان جو صفات کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے تو یہ بار بار ریمائنڈرز بھی دے رہے ہیں کہ بس اب جو ہے اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص کر لے, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والے کام ہم وہ کریں جو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں وہ نہیں کیا کروائے جو ہمارے پیچھے آثار چھوڑ دیں, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے ان شاء اللہ تعالیٰ. دیکھیے اب ہمارے پاس وقت بچ گیا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کی بھی یہ مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اس وقت کو تھوڑا سا مکمل کر دیا ہمارے ٹائم سے کے اندر بھی, اور زیادہ ہمارے پاس ٹائم بھی بچ گیا. میرے دل میں تو یہی بات آ رہی تھی نہیں آج گرامر نہیں ہوتی, اب بتائیے کیوں نہیں گرامر کر رہے اور کیوں ہم دوسرا لیسن نہیں کر رہے, کہ آج عید کا بھی تو دن ہے نا, تھرڈ ڈے ہے نا ہمارے لیے تو عید کا. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میری بندیاں آج عید کے دن بھی اس کے کلام کو پڑھنے سیکھنے کے لیے آئی ہیں, تو چلیں آج ہم برکت ڈال دی اللہ تعالیٰ, تو اس برکت کو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اپنی فیملی کے ساتھ سر کیجیے یا کوئی اور اچھے کام میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو لے لیجیے. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں یہی والی بات کہ شکر گزاری ہوتی ہے تو الحمد للہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں کر دیتے ہیں. تو آج آپ کی چھٹی زیادہ جلدی ہو رہی ہے الحمد للہ, اللہ کا شکر ادا کریں. ہاں ان شاء اللہ اپنا بہت خیال رکھیے اور ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے کل پھر بات ہوگی اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق سے دور کر دے. جو دیکھیں جو سازا نے بھی آج یہ بات بتائی نا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ ہمیں حدیثوں پر عمل کرنے والا بنا دے, اللہ سے ڈرنے والا ہمیں بنا دے, اللہ کی رضا کے وہ کام کریں جس سے ہمیں ہمارا رب راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے, اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بچا لے. آمین یا الہی آمین. چلے ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیکم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.